اس سے پہلے کہ بات کو وہیں سے آگے بڑھایا جائے جہاں گزشتہ تقریر کے آخر میں بات پہنچی، دو چیزیں یاد دلا دی جائیں. اگر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بیک وقت ملا کر سننا یا سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اس اتوار کے درس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں تازہ ہوتی رہیں، اس لیے یہ دو چیزیں عرض کر رہا ہوں. اور پھر جو ہمارا اصل ٹاپک ہے اس میں بھی ان دو چیزوں کا ہلکا سا اشارہ آئے گا. پہلا یہ کہ جیسا کہ میں نے شب جمعہ کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ دنیا اسلام اور دنیا تشیع کا ایک بہت بڑا حصہ وہ کہ جس میں گزشتہ دو دن شہادت کی تاریخوں کے اعتبار سے منائے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے جمادی الاولی، اس کی 13 اور 14 تاریخ جو جمعے اور ہفتے کا دن تھا. ایک روایت کے مطابق شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ تھی، شہزادی کی شہادت کی تاریخ تھی. اور یہ وہ روایت ہے کہ جس پر جنوبی ہندوستان میں عمل ہوتا ہے، چنانچہ بنگلور، حیدرآباد، مدراس، بمبئی، گجرات، پاکستان کے جو پاکستان میں جو خواجہ حضرات ہیں، ایران، عراق. اگرچہ دوسری بھی ایک تاریخ کتابوں میں آئی ہے 3 جماعت الثانی کے، جس تاریخ کے اعتبار سے پنجتن سینٹر کا باقاعدہ ایک پروگرام ہوگا، لیکن بہرحال یہ پہلی تاریخ بھی اتنی مشہور ہے اور اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے کہ یہ یاد دلا دینا ضروری تھا کہ گزشتہ دو دن شہادت کی مجلسوں کے دن تھے. خیر، شب جمعہ تو میں نے تھوڑا تذکرہ کیا تھا، آج کی تقریر میں کیونکہ شہزادی کے حوالے سے کئی واقعات اور کئی چیزیں آ رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تقریر کا انداز بھی وہ بن چکا ہے اور ویسے بھی تاریخ سے بھی ایک مناسبت بن گئی. اور دوسری بات یہ، یہاں پہ میں بہت ہی سرسری طور پہ جملہ عرض کر دوں کہ شہزادی کی شہادت کے بارے میں دو روایتیں صرف اس لیے آ گئیں کہ عربی زبان میں نقطوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پرانی کتابوں میں جو تحریر آئی اس کو پڑھنے میں علماء میں دو قول ہو گئے، کچھ نے کہا کہ یہ 75 لکھا ہے، کچھ نے کہا کہ یہ 95 لکھا ہے. اور صرف نقطوں کا کمال ہوتا ہے کہ اوپر نقطے لگا لیجئے یا نیچے نقطے لگا لیجئے، 75-95 بن جائے گا، 95-75. اور 75 اور 95 کیا مطلب؟ پیغمبر اسلام کی وفات 28 سفر ہے، اس میں ایڈ کرنا ہے یا 75 دن یا 95. اب پرانی عربی میں نقطے ہوتے ہی نہیں تھے، یہ بعد میں لگنا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے ایک اختلاف ہو گیا. اور دوسری جو گزارش کرنا وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے ولادت کی ایک تاریخ میں بھی بڑا شدید سا اختلاف ہے. اور دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے اعتبار سے جسے پورے شمالی ہندوستان میں اور پاکستان کے اکثر حصوں میں منایا جاتا، جو مانا جاتا ہے اس روایت کو، اس کے اعتبار سے یہ آج کا دن، عین یہی دن جو 15th of Jamadil Ula قرار پا رہا، یہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، یہ چوتھے امام کی ولادت کا دن. ایک ایسی روایت کی بنیاد پر جس کے حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں کہ سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ کی وہ تحقیق جسے بعض وجوحات کی بنا حوزہ علمیہ کی ریسرچ سے بھی زیادہ افضل مانا جاتا، اس تحقیق کے مطابق یہ آج کا دن ولادت کا دن. لیکن چونکہ دوسری روایت 5 شعبان کی وہ جس کو ذہن میں رکھ کر پنجتن سینٹر کا پروگرام بنے گا، اس لیے ان معنوں میں یہ جشن ولادت نہیں. اب یہ دو باتیں ہو گئی، کل تک شہادت کی تاریخ، آج ولادت کے دن. لیکن دونوں وہ روایتیں جو ہمارے یعنی پنجتن سینٹر کے کیلنڈر میں اس طرح سے نہیں آئیں، تو اس لیے میں شہادت کی مجلس یا ولادت کی محفل کے اسٹائل میں بات نہیں کروں گا، لیکن ان دونوں معصوموں کی کچھ روایتیں، کچھ واقعات آج کے اصل ٹاپک کے اندر آ جائیں. اور بات یہ ہو رہی تھی یہ تربیت اولاد کا مرحلہ اس لیے ایک انتہائی اہم مرحلہ کہ یہاں پہ انسان اگر ذرا سا غافل ہو تو وہ اتنے جلدی اپنی نسلوں کو کھو دے گا کہ آج کی دنیا بہت تیز رفتار دنیا, اور یہ جو تیزی آئی ہے یہ صرف اس میں نہیں ہے کہ سفر کرنا آج کل بہت تیز ہو گیا, کہ پہلے 15 دن لگتے تھے جس سفر کو اب وہ 10 گھنٹے کے اندر ہو جاتا, اور آج کی یہ تیزی فقط کمیونیکیشن کے حوالے سے نہیں آئی, کہ پہلے خط بھیجنے میں 6 مہینے لگ جاتے, آج 6 سیکنڈ کے اندر دنیا کے کونے کی خبر دوسرے کونے تک پہنچ جاتی. بلکہ یہ جو تیز رفتاری ہے یہ ہر چیز میں آئی ہے, خصوصیت کے ساتھ انسان کی اولاد کے اس کے ہاتھ سے پھسل جانے کے حوالے سے, اور ذرا سا بھی انسان غافل ہوگا. فارسی کا ایک شعر ہے جسے پڑھنے کا وقت نہیں, لیکن اس کا محاورہ یہ کہ میرے اس کا خلاصہ یہ کہ میرے پیر میں کانٹا چبھا تھا, میں کانٹا نکالنے کے لیے جھکا, اب جو اٹھ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ قافلہ 100 سال دور جا چکا. حقیقت میں آج کی دنیا یہی دنیا ہے, ذرا سا انسان غافل, ایک لمحے کے لیے اس کی پلک جھپکی اور پتا چلا کہ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی, نسلیں کسی کے ہاتھ میں چلی گئی. اور خصوصیت کے ساتھ جب ہم اپنی آنکھوں سے یہ واقعات دیکھ رہے ہیں, تو یہ ہے نا کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ اندازے ہیں آپ کے, ہو سکتا ہے صحیح نکلے کہ غلط نکلے. مثلا چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, جیسا کہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ہر تقریر کے شروع موضوع کی اہمیت کی وجہ سے 2-4 تمہیدی باتیں بیان کرنا پڑتی ہیں, اور وہ یہ کہ غالباً 1967 میں وہ خاندان مدراس سے انگلینڈ شفٹ ہوا تھا. 67 کیا مدت ہوتی ہے, 30-32 سال, اور مسلمان خاندان تھا اور بڑی بچوں اور نوجوانوں کی حد تک بڑی مشہور شخصیت, یعنی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن صاحب ناصر حسین. اچھا وہ پچھلے سال پاکستان سے ایک ٹیسٹ سیریز ہوئی تھی انگلینڈ کی پاکستان کے اندر, تو ہر جگہ یہ تبصرے ہو رہے تھے کہ بھائی ان میچوں میں تو مزہ آ رہا ہے کہ ادھر بھی مسلمان کیپٹن ادھر بھی مسلمان کیپٹن, اور کسی نے کہا کہ کیا گزر رہی ہوگی گوروں کے دل پر کہ ایک مسلمان ان کے اوپر کپتانی کر رہا, اور اس کے بعد پھر ان سے اسی حوالے سے انٹرویو لیے گئے. تو جو کراچی میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا جو اس وقت بھی میرے پاس کہیں موجود, فرماتے ہاں میری نسلوں میں کچھ مسلمان گزرے تو تھے, یہ 1967 میں جو خاندان مدراس سے انگلینڈ شفٹ ہو رہا جن کے والد خود نام ان کا بھی مسلمان, والد تو تھے ہی مسلمان, فرزند ارجمن یہ فرما رہے کہ میں پاکستان آ کے اس لیے بڑا گھبرا گیا کہ جہاں جاتا ہوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں نا, آپ مسلمان ہیں نا, ہاں میرے بزرگوں میں میرے آبا و اجداد میں ایک اسلام تھا تو, لیکن اب میرا اسلام سے کیا تعلق, میں تو ایک انگریز. یہ بات ہو رہی صرف کسی 30 سال کے اندر اندر کے عرصے, اور اب تو زمانہ اور ترقی کر گیا, یعنی 70s کے مقابلے میں 90s اور فاسٹ ہو گیا, اور 90s کے مقابلے میں یہ جو نئی صدی آئی ہے یہ اور فاسٹ ہو گئی. ذرا سی بھی اگر غفلت برتی تو واقعاً مسلمان باپ کا بیٹا کہتا ہے میرے نسلوں میں کہیں بزرگوں میں کچھ اسلام تھا تو, سنا تو ہے میں نے کہ اسلام پایا جاتا لیکن میرا اس سے کیا تعلق. یہ خالی ایک گھر کی کہانی نہیں ہوگی, یہ خالی ایک فرد کی کہانی نہیں ہوگی, بلکہ پچھلی تقریر میں بھی میں نے نیو یارک کے حوالے سے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا. ذرا سی ہماری غفلت, اور یہ وہ غفلت ہے کہ جس کو ذہن میں رکھیے گا تو یہ بات بھی واضح ہوتی کہ گناہان کبیرہ میں اس گناہ کو کیوں قرار دیا جاتا, التعرض بعد الہجرہ, کہ اچھے بھلے اسلامی ماحول میں رہتے رہتے تمہیں سوجھے کیا کہ غیر اسلامی ملک میں آئے, اگر یہ ذمہ داری ادا کرنے کو تیار ہو جسے تربیت اولاد کہا جاتا ہے تو تمہیں اختیار. اور سورہ مائدہ کی جس آیت کی تلاوت میں نے آج کی مجلس کے شروع میں کی, اس آیت کی تفسیر قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے, یہ اصول تو آپ کے علم میں ہے نا کہ ایک ایک آیت کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں اور سارے کے سارے معنی اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں, تو یہ سورہ مائدہ کی آیت جو آج کی مجلس کا سرنامہ بنا, اس کی تفسیر سنیے امام معصوم, آیت کا ترجمہ سنیے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو قتل کرتا, من قتل نفسا, اگر کسی نے کسی نفس کو کسی انسان کو قتل کیا بغیر نفس سے, اور یہ بدلے میں قتل نہیں ہوا, ایک تو ہے نا کہ قاتل سے بدلہ لینا, وہ تو اسلام کا ایک حکم ہے، وہ اسلام کی ایک سزا. اور فساد فی الارض، یا اگر کوئی معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کر رہا، مثل سلمان رشدی، اسے قتل کرنا. لیکن اگر یہ دو ریزن نہیں، قرآن کہتا ہے پھر، یعنی مختصر ترجمہ سمجھ لیجیے، اگر کسی نے دوسرے کو بے گناہ قتل کیا، فانما قتل الناس جميعا، تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. قتل اسلام کی نگاہ میں اتنا بڑا گناہ کہ یہ مت سمجھو کہ تم نے ایک کو مارا ہے تو ایک کو قتل کیا، نہیں. فانما، گویا ایسا ہے کہ قتل الناس جميعا، ساری انسانیت کو تم نے قتل کر دیا. ومن احیا، ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی عطا کی تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا. اب سورہ مائدہ کی یہ وہ آیت کہ جس کے حوالے سے راوی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اور وہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، کہا کہ مولا اتنا تو سمجھ میں آ رہا کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا، مگر یہ جو آیت کے آخر میں آیا کہ اگر کسی نے دوسرے کو زندہ کیا، تو زندہ کرنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو پروردگار عالم کی صفت، یہ تو خلاق و عالم کا فعل، ہم کسی کو زندہ نہیں کر سکتے. اگر آج کی جدید سائنس کی وجہ سے ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ اب یہ بھی ہمارے لیے ممکن ہو گیا، لیکن ہمیں اس وقت سائنس وائنس سے بحث نہیں ہے. جو امام اس آیت کی ایک دوسری تفسیر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، تو امام نے مسکرا کے پہلا سوال تو اس سے یہ کیا کہ آیت کا دوسرا حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پہلا حصہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں سمجھ میں آ گیا، کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے قتل سمجھ میں آ گیا، گولی چلا دی، تلوار چلا دی، چھری مار دی، اور بہت سارے واقعات کراچی میں تو بچیوں کا کھیل. تو اب مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا زندہ کیسے کیا جاتا. اچھا حضرت ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ جو تھا، اس میں بھی نمرود نے اس قسم کی حرکتیں کی. بات ہے ابراہیم تمہارا پروردگار کون؟ آیت الکرسی جہاں ہے قرآن میں، اس کے فوراً بعد یہ پورا واقعہ آیا. کہا میرا پروردگار وہ جو زندہ کو مردہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرتا ہے. کہا یہ تو میں بھی کر سکتا. اور یہ کہنے کے بعد ایک بے گناہ انسان جو چل رہا تھا پھر رہا تھا، کہا پکڑو اسے اور قتل کرو. کہا دیکھا میں نے قتل کر دی. اور ایک آدمی جسے پھانسی کی سزا سنائی جا چکی، کہا اس کو چھوڑ رہا کر. کہا دیکھو جو مرنے والا تھا اسے زندہ کر دیا، جو زندہ تھا اسے مار دیا. یہ جملہ میں نے آج کی تقریر کے حوالے سے نہیں کہی، کہا کہ جو لوگ زیادہ سائنس چلاتے ان کے لیے ہے، لیکن فی الحال ہمارا موضوع اسلام اور سائنس نہیں ہے، تربیت اولاد. معصوم فرماتے کہ قرآن کی ہر آیت کے 70-70 معنی. یاد رکھو اس آیت کے اندر جو خدا یہ کہہ رہا کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو ایسا ہے ساری انسانیت کو قتل کیا، اس سے مطلب یہ والی جان لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو گمراہ کر دینا. اور پھر جو قرآن نے کہا کہ کسی کو زندہ کیا تو ایسا کہ جیسے ساری انسانیت کو زندہ کیا، تو اس سے مطلب زندگی سے مطلب کیا ہے؟ کسی کو ہدایت کا راستہ دکھانا، کسی کو سیدھے راستے کی تبلیغ کرنا. آج ابھی مجلس سے پہلے آپ سورہ یاسین کی تلاوت سن رہے تھے. لیکن ذرا آئیے کیا حبیب، یہ قرآن اس لیے آیا تاکہ تو اسے ڈرائے کہ جو حی، جو زندہ، جس کے پاس قبول ہدایت کی صلاحیت. تو یہ لفظ حی، زندگی، قرآن میں بھی اور کلام معصوم میں بھی استعمال ہوتی ہے کسی کی ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے بھی. لفظ بھی پہ بھی توجہ دیجیے گا. امام فرماتے کہ اگر تم نے کسی کو ہدایت کر دی، ایک آدمی بے نمازی ہے تم نے نمازی بنا دیا، ایک عورت بے پردہ ہے تم نے اسے پردے کا پیغام اس طرح پہنچایا کہ اس کی سمجھ میں آ گیا، ایک آدمی شرابی ہے تم نے اسے شراب چھڑوا دی، اسی طرح عقیدے کی منزل آتی ہے، ایک آدمی دشمن اہل بیت ہے اس کے دل میں محبت اہل بیت پیدا کر دی، ایک آدمی دشمن رسول ہے اسے محب رسول بنا دیا، ایک آدمی منکر خدا ہے اس تک پیغام حق پہنچا دیا، یعنی کافر کو مسلمان کیا، عیسائی کو صاحب ایمان کیا. یہ سب اس دائرے میں آ گئے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ تم گویا کسی کو زندہ کر رہے ہو. یہ زندگی دینا، ہدایت کا راستہ دکھانا، پیغام حق پہنچانا، دین کی صحیح اور غلط باتیں، دین کی غلط باتوں سے مطلب جو حرام باتیں ہیں اس سے کسی کو آگاہ کرنا، یہ ہے زندگی دینا. اور اب قرآن کیا کہہ رہا؟ اب قرآن یہ کہہ رہا کہ اگر تم نے اس کائنات کے کسی دور دراز گوشے میں موجود کسی انسان کو بھی ہدایت کا پیغام دیا تو اتنا ثواب ملے گا جیسے تم نے ساری انسانیت کو پیدا کیا. اور اگر اپنے گھر کے اندر اور اگر اپنی حقیقی اولاد کو. وہ حدیث ایک مرتبہ پھر مجھے دہرانا کہ جہاں معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکیاں نیکیاں ثواب بڑھتا جاتا ہے جتنے قریبی آدمی سے کی جائے. مثلا وہ ایک حدیث جو صدقے کے حوالے سے اکثر میں پڑھتا ہوں کہ اگر کسی عام انسان کو صدقہ دیا تو ایک درہم پر 70 گنا ثواب ملا, ایک درہم پہ 10 گنا ثواب ملا, اور اگر کسی مسلمان اور مومن کو صدقہ کیا تو ایک درہم پہ 70 گنا ثواب ملے گا, اور اگر اپنے قریبی رشتے دار کو یا بلڈ ریلیٹو کو صدقہ دیا تو ایک ہی درہم پہ 700 گنا ثواب مل رہا, اور اگر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی مالی نیکی تو ایک درہم پہ 7000 کا ثواب مل رہا. درہم ایک ہے, ڈالر ایک ہے, لیکن ثواب کہیں 10 کہیں 70 کہیں 700 کہیں 7000 اور پھر آخر میں 1,00,000 ہو جاتا. کہ اگر کسی عالم یا دینی طالب علم کی خدمت کی تو آپ درہم ایک ہے لیکن جتنے قریب کی خدمت کی جا رہی ہے اتنا ثواب بڑھتا جا رہا. یہ اسلام کا اپنا ایک اصول. کائنات کے دور و دراز کے گوشے میں موجود ایک انسان مریخ میں رہتا ہے کہ مشتری میں رہتا, وہاں بھی اگر تم نے پیغام ہدایت پہنچایا تو اتنا ثواب ملے گا جیسے ساری انسانیت کو زندہ کیا, اور اگر اپنے گھر کے اندر اور اگر اپنی اولاد تک تم نے یہ پیغام ہدایت پہنچایا تو کیا کہنا اس ثواب کا, کیا کہنا اس فضیلت کا. اور یہی موضوع ہے جو تربیت اولاد بنتا. مگر امام ساتھ آیت کے پہلے حصے کو بھی اسی سے متعلق کر دیا کہ اگر اسی طرح تم نے کسی کو گمراہ کر دیا تو ایک آدمی کو گمراہ نہیں کیا گویا ساری انسانیت کی گمراہی کا عذاب تمہاری گردن پہ آ رہا. اگر انسان کی ایک لاپرواہی کی بات کسی عورت کو بے پردہ بنا دو, کسی نمازی کو بے نمازی بنا دو, کسی پابند شریعت آدمی کو شریعت سے دور کر دو, کیا آپ نے کہا کیا رکھا ہے واجبات و حرام میں اللہ قبول کرنے والا, آپ نے کہا بھائی ہمارے لیے جنت میں جانا ضروری ہے, اب اگر نیکیاں کرے تو ٹھیک ہے نہ بھی کرے تب بھی جنت ہماری ہے. لاپرواہی سے زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ, یہ ایک جملہ امام فرماتے ہیں یہ قتل کے برابر ہے, اور ایسا قتل ہے کہ ایک آدمی کو قتل کیا تو ایک کا گناہ نہیں لکھا گیا, ایک کو قتل کیا ساری انسانیت کو گناہ لکھا گیا. اور اگر یہی لاپرواہی اپنے گھر کے اندر آ جائے وہاں بالکل عقلی مسئلہ کہ آپ اس کائنات کے گوشے میں موجود ایک بالکل ہی لا تعلق آدمی کو قتل کریں اور اپنے باپ کے گلے پہ آدمی چھری پھیرے, خود آدمی کا دل گواہی دیتا ہے کہ دونوں گناہوں میں فرق نظر آ رہا, جتنی قربت ہوتی ہے اتنا ہی یہ گناہ زیادہ شدید لگتا. تو یہی مسئلہ گمراہی کا. تربیت اولاد یہاں موضوع بنا کہ جس کے حوالے سے سورہ مائدہ کا ترجمہ یہ ہوا کہ دیکھو اگر تم نے اپنی اولاد کو گمراہ کیا ہو تو ایسا ہے کہ جیسے ساری انسانیت کی گمراہی کا عذاب تمہاری گردن پہ آیا, اور اگر اپنی اولاد کو راہ ہدایت دکھا دی سیدھے راستے پہ لے گئے تو ایسا ہے کہ جیسے ساری انسانیت کو زندہ کیا. اور آئیے یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کا دن ایک امام معصوم کی ولادت کا دن ہے, ان کے دو فرمان آپ کے سامنے پیش کر کے موضوع کو آگے بڑھایا جائے. امام معصوم کے دو فرمان, اللہم اعنی علی تربیتہم و تعظیمہم و برہم, جو میں نے 6 چوتھی تقریر میں دعا پڑھی صحیفہ کاملہ کی دعا, میرے چوتھے امام کی دعا ہے. فرماتے ہیں اے خدا میری اعانت فرما, میری مدد فرما, یعنی مجھے اس قابل بنا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں, میں اپنی اولاد کو صحیح ادب سکھاؤں اور میں اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کروں. اولاد کی تربیت کتنا اہم مسئلہ, وقت بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے اس قسم کے درس کا, پھر بھی ایک ہلکا سا اشارہ کر دیا جائے کیونکہ بہرحال آج ولادت کا دن. چوتھے امام کے زمانے کے حالات ایسے کہ بعض وجوہات کی بنا پر ڈائریکٹ لوگوں سے بات کرنا ایک وقت میں مشکل ہو گیا. پورا وقت نہیں, 35 سال کی امامت ہے چوتھے امام, ایک وقت ایسا آیا تو امام نے اس وقت دعا کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا, بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند امام دعا فرما رہے, وہ دعا تو اپنی جگہ ساتھ میں سننے والوں کو میسج کنوے ہو رہا, دعا دعا سے زیادہ تبلیغ کا ایک ذریعہ بن رہی, خاص طور پر دعائیں مکارم الاخلاق. مگر آج چوتھے امام کی دو دعائیں, چوتھے امام کی ایک دعا اور ایک اس سے اسی کے برابر اہم امام کا ایک چارٹر ہے وہ پڑھنا, تو یہ دعائیں مکارم الاخلاق. اللہ سے دعا ہی نہیں مانگ رہے, اصل میں سننے والے کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ تربیت اولاد, تعلیم اولاد اور اولاد کے ساتھ نیکی, یہ اتنا اہم فریضہ کہ تمہارا امام معصوم امام ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں اس معروضے کو پیش کر رہا اور یہی چوتھا امام. ایک مختصر سا کتابچہ, چلیں لفظ چاہ تو نکال دیں, ایک مختصر سی کتاب ہے چوتھے امام, جس کے اندر امام ایک انسان کی گردن پر کتنے حق آتے ہیں. تقریباً 52 حق امام نے بیان کی اور تفصیل بتائی کہ کیا حق آتا, اقوام متحدہ کے چارٹر میں کیا وہ باتیں ہوں گی جو حق اور اسلام کے عنوان سے اس حدیث کے اندر پائی جاتی. ایک ایک حق بتائے, اللہ کا کیا حق, رسول کا کیا حق, قرآن کا کیا حق, اہل بیت کا کیا حق, تم پر تمہارے نفس کا کیا حق ہے, تم پر والدین کا کیا حق ہے, اولاد کا کیا حق ہے, رشتہ دار کا کیا حق ہے, پڑوسی کا کیا حق ہے. واقعاً ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر مومن اپنی زندگی کے آغاز میں ہی یہ کتاب پڑھ لینا چاہیے, بہت زیادہ طویل کتاب بھی نہیں. لیکن اس میں اب اتنے سے انٹروڈکشن سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر اولاد کا حق باقاعدہ چار اور تفصیل میں نہیں گئے امام, چار چار جملے, پانچ پانچ جملے فرماتے ہیں, اور سنو تمہاری اولاد کا بھی تم پہ حق, اور جس وقت یہ ذمہ داری ادا کرو تو اس طرح سے عمل کرنا کہ میں یعلم انہ مصاب الی الاحسان ہی و معاقب یا معاقب علی اطاعۃ باللسان. اور سنو جب تم یہ تین فریضے انجام دے رہے ہو تو دل میں یہ بات پیدا کر لینا, یقین کر لینا, دل میں خیال لے کے آنا کہ تربیت اولاد کے فریضے کا ثواب ملے گا اور اس میں کوتاہی عقاب لے کے آئے گی. انہ مصاب و انہ معاقب, تمہیں ثواب ملے گا اگر فریضہ انجام دے رہے ہو, اور معاقب تم پر عقاب آئے گا اگر تم اس فریضے سے کوتاہی کر رہے ہو. اب چوک ایمان کے یہ دو فرمان, اور یہاں پر ہماری گفتگو اسی مرحلے سے آگے بڑھی کہ اب تک کا مرحلہ تھا خاص طور پر وہ زمانہ کہ جب بچہ شکم مادر میں ہے اور اس کے بعد اس دنیا میں آیا اور پہلے 7 دن عقیقہ آ گیا, نام رکھنا آ گیا اور سب چیزیں گزر گئی, اس کو دوڑانے کا موقع نہیں. البتہ صرف ایک بات احتیاطاً عرض کر دوں, من لم یدرک الکل لم یدرک الکل, یہ فرمان ہے بعض علماء کہتے ہیں پیغمبر اسلام کا ہے, بعض کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا. ترجمہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ساری چیزیں حاصل نہ کر سکے تو ایسا بھی نہ کرے کہ پھر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے. من لم یدرک الکل, اگر سب تمہارے ہاتھ میں نہیں آ رہا تو لم یدرک الکل, تو ایسا تو نہ کرنا کہ سب اپنے ہاتھ سے جانے دینا, یعنی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, جو انگریزی کا محاورہ اصل حدیث یا رسول کی یا امیر المومنین کی تھی. اس کے اعتبار سے جو زمانے حمل یا پیگنینسی کے بارے میں باتیں آئیں تو بعض لوگوں کو بہت زیادہ لگی, 40 بار کی 10 باتیں ہو گئی تو 400 مرتبہ ہو گئی, لیکن 250 سے زیادہ دن ملتے ہیں ایک عورت کو. یوں اگر آپ دیکھیں تو فقط ایک دن میں 2 ذمہ داریاں, لیکن اگر وہاں تک نہ پہنچ پائے تو ایسا بھی نہ ہو کہ سب کو چھوڑ کے بیٹھے. بس یہ خلاصہ تھا, میں وہ لسٹ دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن بطور مثال 40 مرتبہ اگر سورہ یوسف نہیں پڑھا جا رہا ایک دفعہ پڑھ لیں, کچھ نہ کچھ تو یقیناً فائدہ ہوگا. اور اسی طرح باقی باتیں, اب مسئلہ ہے کہ بچہ اس دنیا میں آ گئے اور ابتدائی مراحل سے گزر گئے, اب وہ وقت آ رہا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سنو ماں نہلا والد ولد اولا من عدد حسن. ماں نہلا, عربی میں نہلا کہتے ہیں گفٹ کرنا, تحفہ دینا. ماں نہلا والد, تو عربی آپ سیکھ بھی رہے ماشاءاللہ برابر ہی کے کمرے کے اندر. ماں نہلا, کوئی تحفہ اور کوئی گفٹ والد ولدا کوئی باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا. افضل من ادب حسن, اس سے زیادہ افضل کہ اس کو ادب تربیت اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا بنا. اب یہ تو تھا عربی کا غیر محاورہ ترجمہ, لیکن صلح ترجمہ یہ بنا کہ باپ اپنے بیٹے کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ یہ کہ اس کی تربیت اچھی ہو. یہ سب سے اچھا تحفہ ہے جب آپ دیں. کیا مطلب سب سے اچھا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا, پیغمبر کے وارث امام معصوم نے تشریح فرمایا, سنو باپ اپنی اولاد کے لیے جو مال چھوڑ کے جاتا اس کی اہمیت نہیں, جو تربیت دے کے جاتا اس کی اہمیت ہے. کیونکہ وَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي وَالْعَدَبَ يَفْنِي, اس لیے کہ مال جو باپ چھوڑ کے گیا ختم ہو جاتا, اور جو تربیت بیٹے کو دے کے گیا یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی. تو ادھر پیغمبر نے کہا کہ باپ اپنی اولاد کو کچھ نہ کچھ دیتا, باپ اپنی اولاد کو عطا کرتا, اس میں مکان بھی آ سکتا ہے, جائیداد بھی آ سکتی ہے, بینک بیلنس بھی آ سکتا ہے, آسٹریلیا کی نیشنلٹی بھی آ سکتی ہے, ہزاروں چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن کہا بہترین چیز جو تم دے کے جا رہے وہ اس کی ایک بہترین تربیت. اور امام نے وجہ بتائی کہ جو کچھ دوسرا باپ دے کے گیا یہ سب ختم ہونے والا, یہ سب فنا ہونے والا. یعنی اگر باقی بھی رہے گا تو بیٹا باقی نہ رہے گا, وہ ایک دن اس کو چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے گا. لیکن جب تربیت باپ نے اپنے بیٹے کو دی ہے وہ اس دنیا میں بھی اس کے کام آ رہی ہے, آگے کے مرحلے میں بھی کام آ رہی ہے. یہی جملہ مزید وضاحت کے ساتھ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب تربیت کا مرحلہ شروع ہوا ہے, وہ عقیقہ, ختنہ, نام رکھنا, وہ سب ہو گئے. تو اب یہی جملہ امام معصوم اس وقت ارشاد فرمایا جب بعض مسلمانوں امام کے اس عمل پہ اعتراض ہوا. اس کو تو ایسا لگا کہ یہ اسراف اور فضول خرچی تو نہیں ہو گئی, اور دوسروں کو یہ لگا کہ بہرحال اگر یہ فضول خرچی نہ بھی ہو ابھی حد سے زیادہ کیا عمل. اعلان کیا امام کہ میرے گھر میں ایک تقریب, اور مدینے کے اندر جتنے بھی امام کے جاننے والے تھے ان سب کو بلایا گیا. اب لوگ حیرت کے عالم میں آ رہے ہیں کہ امام کے گھر میں یہ کون سی تقریب, کیا اس کی مناسبت کیا. آئے پہنچے اور یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئے کہ عبد الرحمن ابو سلمہ اس تقریب کے اندر مہمان خصوصی کی حیثیت اس کو دی گئی. امام کے گھر میں ایک تقریب ہے تو یقیناً تقریب کا مرکزی کردار خود امام کا ہونا چاہیے. لیکن ابو سلمہ عبد الرحمن کون ہے یہ آدمی؟ یہ وہ آدمی جو مدینہ کے چھوٹے سے مکتب میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتا, جو آج کل کے اعتبار سے تو آؤٹ آف ایٹیکیٹ اور آؤٹ آف فیشن ہو چکا. لیکن اس وقت بھی مکتب میں بیٹھ کر قرآن پڑھانے والا عام انسانوں کی نگاہ میں اتنا افضل نہیں تھا جتنا اسلام نے اس کو افضل قرار دیا. اور دیکھا کہ آج امام نے اس کو مہمان خصوصی یا چیف گیسٹ کی کرسی میں بٹھایا, اور جب سارے مہمان آ گئے تو غلام کو حکم دیا, غلام کو چیزیں لے کے آتا. امام باقاعدہ یہ تاریخ کی بہت ہی معتبر روایت, امام ایک بار مجمع کو سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ انداز بتا رہا کہ اصل پیغام اس وقت لوگوں کو دینا تھا. یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ سن لیا, عبادتیں ریاکاری کی نیت سے ہوں تو باطل بھی ہیں حرام بھی, لیکن کبھی کبھار عبادت کو لوگوں کے سامنے اس نیت سے کرو کہ شاید اس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہو, وہ بھی عمل انجام دے. لیکن میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا, یہ صرف ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے ذہن میں شیطان اس واقعے کے حوالے سے کوئی بس پتہ ڈال سکتا. آئیے اصل واقعے, بھائی سے 1000 اشرفیاں دی جائیں. اشرفیاں اور 1000 اشرفیاں چھوٹی رقم نہیں, کتنی بڑی رقم. اسلام میں جو خوبہ یہ دیت ہے نا کہ اگر غلطی آپ کے ہاتھوں کو مسلمان مارا جائے تو آپ کو اس کا کمپنسیشن دینا خوبہ کہلاتا ہے, فارسی میں دیت کہلاتا ہے عربی میں. یا یہ کہ جان بوجھ کے ہم نے کسی مومن کو قتل کر دی لیکن بعد میں اس کے وارث راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہمارا گھر والا مارا گیا ہم تمہیں موت نہیں دینا چاہتے, جو اس کی جان کی قیمت ہو دے. وہ کیا قیمت ہے انسانی جان کی؟ ویسے تو کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اسلام نے کیا رقم بتائی ہے؟ وہی 1000 دینا. وہ آیت ذہن میں رکھیے گا, جس نے ایک آدمی کو قتل کیا جس نے ایک آدمی کو زندہ کیا. امام معصوم کا عمل یہاں پہ دیکھیے گا, 1000 دینار اس کو دیے گا جو اسلام کی نگاہ میں ایک انسان کا خوبہا یا اس کی زندگی کی قیمت قرار پاتی. پلس امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے 100 جوڑے دیے جائیں, پلس امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے منہ کو موتیوں سے بھر دیا جائے. اب یہ سب کچھ عطا ہو رہا, لوگ اب تک خاموش بیٹھے ہیں, حیرت زدہ تو ہیں لیکن سوچ رہے ہیں کہ ضرور اس آدمی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہوگا. قدم قدم ایسے اشارے روایت میں آ رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ امام اس واقعے کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے. چنانچہ بات ہو گئی, پھر امام نے کہا لیکن تمہیں پتا کہ میں نے اس کی اتنی خدمت کیوں کی؟ اس لیے کہ اس نے میرے بچے کو الحمد کا سورہ یاد کرایا, اور اب میرے بچے کو آگے قرآن پڑھا رہا. اب تک لوگوں کو حیرت تھی لیکن دل میں کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک, کوئی اعتراض نہیں تھا. اب اعتراض ہو گئے تو مولا صرف قرآن پڑھانے کا اور الحمد کا سورہ پڑھانے کا آپ نے اتنا بڑا اسے اجر, اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا ریوارڈ دیا. امام اگر خاموش رہتے تو لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آتا, اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن جب امام نے بتا دیا اب ہر ایک کی زبان پہ اعتراض آ گیا, مولا مولا
الحمد کا سورہ پڑھانا اور آگے قرآن سکھانا اس کا اتنا ثواب. اور ہمیں تو کوئی ہمارے بچے کو فری نہیں پڑھائے تو ہم تیار نہیں ہوتے اپنے بچے کو بھجوانے کو. اور یہاں امام اتنی خدمت کر رہے ہیں اور دیکھیے دلیل کے ساتھ جواب دیا امام نے یہ بات سنی. اور ایک مرتبہ اب یہ میں محاورتن کہہ رہا ہوں, ایک مرتبہ کہا کہ ہاں تم لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, واقعات جو میں نے دیا وہ صحیح نہیں دیا, اس کا حق تو اس سے بھی زیادہ بنتا. اب لوگ حیرت زدہ ہوئے, یہ اس سے بھی زیادہ. امام نے کہا ہاں میں نے کیا دیا, اسے جوڑے دیے ہیں, دینار دیا ہے. دینار سونے کے بنے ہوئے سکے کو کہتے ہیں. یہ پہلے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی روایتوں میں درہم آئے چاندی کا سکہ, دینار آئے سونے کا سکہ. سونے کا سکہ دیا ہے میں نے منہ موتیوں سے بھرا, لیکن جو کچھ میں نے دیا یہ سب جتنا ہی یہ اس کو بچا بچا کے رکھے ایک دن ختم ہو جائے گا. ختم تو ہو کے رہے گا, خرچ ہوتا ہے ختم ہوتا, اور اگر نہ بھی ختم ہو بچا رہے تب بھی ایک دن قبر میں جائے گا چھوڑ جائے. جس نے جو میرے بچے کو سکھایا وہ دنیا میں کام آئے گا, قبر میں کام آئے گا, آخرت میں کام آئے گا, پل صراط میں کام آئے گا, وہی تو میرے بچے کو جنت میں لے جائے گا. اس نے وہ چیز دی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور میں نے وہ چیز دی ہے جو ختم ہو جانے والی ہے, تو یقیناً اس کا دیا ہوا تحفہ اور بڑا. وہ چیزیں سن لی, اب اسی کو آگے بڑھانا, وہ چیزیں سمجھ لی. پہلی بات یہاں پہ یہ اہمیت ہمارے سامنے آ رہی کہ یہ قرآن, یہ دینی تعلیم, اس کی اہمیت کتنی. اور دوسری بات یہ بھی سامنے آ رہی کہ امام نے ایک پیٹرول سیٹ کیا, امام معصوم اپنے کسی بیٹے کو ضرورت نہیں ہے کہ پڑھنے کے لیے مدرسے بھجوائے. امام کے گھر جو ساری کائنات کی ہدایت کا مدرسہ, امام اپنی اولاد گھر کے اندر, اور امام کے گھر میں چلے اگر ہم کہہ بھی دیں کہ امام بہت بزی, امامت کا فریضہ, تو گھر کا ہر فرد ایسا ہے کہ بچے کو قرآن پڑھا سکتا نہیں, پھر بھی بچے کو مدرسے بھجوایا, پراپر طریقے سے اس کی تعلیم کا انتظام کیا, ایک سنت قائم ہو جائے, ایک طریقہ, اس کا خود اپنا ایک فائدہ. مدرسے کا ماحول, بہت سی چیزیں آپ اپنے بچے کو گھر میں پڑھا سکتے ہیں, لیکن ماحول کا ایک فائدہ ہے کہ دنیاوی تعلیم میں ہر آدمی جانتا ہے, دنیاوی تعلیم جتنی بھی تعلیمیں ہم اپنے بچے کو گھر میں دے سکتے ہیں, لیکن چائلڈ سائیکالوجی کے ماہرین سے سنیے, وہ کہتے ہیں اسکول کا ماحول ایک فائدہ دیتا. ہاں بڑا ہو جائے میچیور ہو جائے تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کے دنیا بھر کے کورس کر لیں, لیکن بچپنے میں ضروری ہے. اور یہی مسئلہ دین کی تعلیم کا بھی آتا, یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہو سکتا, مجھے یہاں کا تجربہ تو ہے نہیں, امریکہ کا تجربہ, انگلینڈ کا تجربہ, مولانا 40 میل دور ہم رہتے ہیں, ہر سنڈے ایک ہی سنڈے تو ملتا ہے, بچے کو لے کے جائیں چھوڑ کے آئیں, ہمیں اپنی ذمہ داری پتہ, گھر میں پڑھا دیتے. خود مدرسے کا ماحول یہ جتنا زیادہ وہ چائلڈ کے اس بچے کے دماغ کے ڈیولپمنٹ میں کام آتا ہے, یہ امام کی حدیث سے پتہ چلتا. اپنے بیٹے امام معصوم جو ساری کائنات کو پڑھا سکتے ہیں لیکن مدرسے بھجوا رہے ہیں. اور یہیں پر ہمارے سامنے اس کے بعد والی حدیث آتی ہے, بالکل اس سے ریلیٹڈ اس کے بعد والی حدیث آتی ہے. تو بات یہ ہو رہی کہ امام فرماتے ہیں پیغمبر بہترین تحفہ جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ صحیح تربیت. اور ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بہترین تحفے سے کیا مراد, تو چھٹے امام نے کہا سنو جو مال چھوڑ کے جاتا. دیکھیے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے, ایسا نہیں ہے کہ بچے کو واقع کرنے کے لیے دوسروں کے حوالے کر دیا, لیکن فرماتے ہیں جو مال دے کے جاتا ہے اس سے زیادہ بہتر تربیت, کیونکہ ان المال یفنی والادب یفنی, ادب باقی رہتا مال ختم ہوتا. اور پھر کسی منزل ایک وہ حدیث بھی آتی جو ہمارے بہت سارے اس وقت کے سوشل پرابلمس کو بھی اسی وجہ بتاتی. میں اس حدیث کی تفصیل میں سوشل پرابلم کی طرف نہیں جا رہا ہوں. اللہ کا رسول کہتا پیغمبر کی حدیث, ختم مرتبت کی حدیث کے رحم اللہ علی والدین, رحم اللہ علی والدین اعان ولدہما علی بر رحمہ ولعن اللہ علی والدین علی عقوق رحمہ. اللہ کی رحمت نازل ہے اس باپ اور ماں پر جو اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرے جس کے نتیجے میں بیٹا پلٹ کے ان والدین کی خدمت کرے, اور اللہ کی لعنت ہے ان والدین پر جنہوں نے اپنے بیٹے کو ایسا بنا دیا کہ جس کے نتیجے میں وہ آگے چل کر آخر والدین بن رہا ہو. یہ بھی ذرا ایک گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہوتا کہ بعد میں بیٹے نے باپ کا حق ادا نہ کیا, لیکن کبھی یہ بھی دیکھنا ہوتا کہ باپ نے اسے سکھایا کیا, باپ نے اگر اسے گانے پڑھنا اور گانے سننا تو سکھا دیا, قرآن پڑھنا نہیں سکھایا, تو یہ بیٹا باپ کے اصال ثواب میں سورہ یاسین کیسے پڑھے, یہ باپ کے اصال ثواب میں الحمد کا سورہ کیسے پڑھے؟ باپ نے اگر اسے مکس گیدرنگ اور نائٹ کلب میں جانا سکھا دیا اور یہ نہیں سکھایا کہ نماز اور روزہ ضروری ہے, تو یہ باپ کی قضا نماز اور باپ کا قضا روزہ کیسے انجام دے؟ لیکن قابل غور بات یہ کہ یہاں پر بیٹے کے آپ ہونے کے حوالے سے پیغمبر ذمہ داری والدین پہ عائد کر رہے ہیں, رحم اللہ علی والدین, اس باپ اور ماں پہ رحمت جو اپنے بیٹے کو ایسا بنا رہا ہے کہ وہ آگے چل کر ان والدین کی خدمت کر رہا ہے, وہ لعن اللہ علی والدین, اور اللہ کی لعنت ہو اس باپ اور اس ماں پر, آنا والا دہما, کہ جس نے اپنے بیٹے کو بنایا علی حقوق ہما, کہ وہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنا. یہاں دعائے رسالت مل رہی ہے, اور اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا اس باپ کو اور اس ماں کو جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہو, اور یہاں پر پیغمبر کی زبان سے لعنت نصیب ہو رہی ہے, اور اس سے بڑی بدقسمتی اور بدبختی کیا ہوگی اس والدین کو جو یا پیسہ کمانے میں لگے اور یا پھر دنیاوی عیش و آرام میں اس سے لگے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس بچے پیدا کیے اور اس کے بعد چھوڑ دو, اس کو معاشرے کے حوالے کر دو معاشرے کے. آپ کے علم یہ بات ہوگی, مجھے نہیں پتا آسٹریلیا کے بارے میں, لیکن یہاں کے بارے میں پتا کہ حالت یہ آ چکی یا پیسے کمانے کی دھن لگے ہوئے, پیسہ کمانے میں, اور یا پھر پیسہ بھی مسئلہ نہیں, اپنے آرام, اپنی عیاشیاں, اپنی مسن پارٹی کتنا لگے ہوئے ہیں کہ آپ ڈے کیئر سینٹر, بیبی کیئر سینٹر, حرام نہیں کہہ رہا ہوں, مکرو بھی نہیں کہہ رہا ہوں, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے بعد آ رہی ہے, بھیج دیا گیا وہاں اور یہ سمجھا گیا کہ بلا ٹلی. دیکھیے ہمارے پاکستان میں بھی بہت سی مائیں ایسی ہیں جو بلا ٹالتی ہیں لیکن اپنے بچے کو قرآن کے مدرسے میں بھیج کر پھر بھی بہرحال ایک اچھا ہے, مطلب وہاں ہر مسجد کے اندر ایک مدرسہ ہوتا ہے, دوپہر کے وقت کے مدرسے ہوتے ہیں, اسکول کے بعد بھیج دیا بچے کو, کیوں؟ کیونکہ ماں کو دوپہر کو سونا, گھر میں رہے گا بچہ چیخے گا, دھاڑے گا, لڑے گا, جھگڑے گا, اچھا مولوی کے سر پہ بھلا ٹالے, مگر پھر بھی اس کا کوئی فائدہ, یہاں پہ بھیج دیا بیبی کیئر سینٹر. لیکن یہاں کے بارے میں مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کتنی اسٹرکٹ ہے, آسٹریلیا کتنے ایماندار ہوتے ہیں, امریکہ کے بارے میں پتا کہ جائیے بچے, وہ بیبی کیئر والی جو ہوتی ہیں, وہ جو ڈے سٹر ہوتی ہیں, وہ بھی باہر آ گئی, وہ اس ایج میں ہوتی ہیں کہ ان کو بھی اللہ دلہ کرنا, چنا کے سرا ذرا شراب پلا کے سارے بچوں کو سلا دیا اور اس کے بعد لگ گئی اپنی میوزک کے اندر, لگ گئی اپنے ڈانس کے اندر, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کے اندر بہت تیزی سے بڑھتا ہوا ایک پروفیشن یا بزنس بندر, یعنی اب بچے نے وہاں بھیجنا بھی لوگوں کو برا لگ رہا, تو بندر ٹرین کیے ہیں کہ جو والدین کی غیر موجودگی میں ان کی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, جو ان کی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ارے تف ہے اشرف المخلوقات انسان پر, کہ کہاں انسان کو سب کی تربیت کرنا ہے, کہ بندر انسانی بچے کی تربیت کر رہا. ہو سکتا کہ آپ لوگ ابھی تھوڑا پیچھے, آپ سے مطلب آپ لوگ نہیں آسٹریلیا والے, باقی ہر چیز میں پیچھے ہیں تو اس میں بھی پیچھے ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ صرف دو وجوہات سے آ رہی ہیں, یا اس لیے کہ باپ اور ماں کو پیسہ کمانا, یا اس لیے کہ باپ اور ماں کو فنکشن جانا ہے, پارٹیاں جانا ہے, گپ شپ کرنا ہے, ادھر ادھر گھومنا ہے, اور بچہ اس کے پیر میں رکاوٹ بن رہا. اللہ کا رسول اور اس کے وہ وارث ہو جانشین کہ جن سب پہ ہماری جانے قربان, بار بار اس عمل کا ثواب بھی بتا رہے ہیں, اس عمل کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے, جیسے آیت جو قرآن کی تھی وہی کتنا بڑا ثواب بتا دے, کہ اگر ایک بچے کی تربیت صحیح کر لی تو ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو زندگی عطا کی. ایک انسان کی زندگی بچانا, یہ تو مغربی دنیا میں بھی بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے, زندگی بچانا, اور یہاں قرآن کہہ رہا سب کی زندگی بچانا, اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد اگر تو غلام اور 70 غلام تم راہ خدا میں آزاد کرو تو اس کا ثواب کم ہے, اور اگر اپنی ایک اولاد کی صحیح دینی تربیت کر دو تو اس کا ثواب بھی زیادہ. اور یہ سلسلہ ہے تربیت, شروع ہوتا بچے کے اس دنیا میں آنے کے بعد, ویسے تو شروع ہو گیا پیگنینسی سے لیکن وہ مرحلہ مکمل. اب یہاں پر ماں اور باپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ کٹھن ہوگی, ماں اور باپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ اہم ہوگی. پہلی ذمہ داری ان کی یہ قرار پاتی کہ اب تک اگر اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, اب تک اگر شراب ہو, کباب ہو, نائٹ کلب ہو, مکس گیدرنگ ہو, بے نمازی اور روزہ خور میں لگے, تو کم از کم اب اپنی اولاد کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا, اس لیے کہ بچہ جو دیکھ رہا اور جو سن رہا اور جو کھا رہا اور جس دور میں بیٹھا ہے, سب کے اثرات اس کے اندر منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ نقطہ بہت جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف حدیثوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, یا آپ ایک لمحے کے لیے رکیے, ذرا سی غیر متعلق بات آپ کو لگے لیکن پھر وہ آج کا اصل ٹاپک. لیکن اگر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ شہزادی کی شہادت سے ملی ہوئی یہ مجلس تو سیرت فاطمہ کے حوالے سے یہ بات اتنی غیر متعلق بھی نہیں لگے. اور چھوٹی سی بات, ہمارا فقہ کا ایک مسئلہ, ہماری فقہ کا ایک مسئلہ, اور وہ یہ کہ وہ مسئلہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اسلام میں ہر چیز ریزننگ کے ساتھ ہے, لاجک کے ساتھ ہے, کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. وہ یہ کہ عورت کو اتنا زیادہ فارغ کیوں کیا, جو ہمارے یہاں عورت کا ایک کنسپٹ یہ تصور تھا وہ بھی پورا اسلامی نہیں. ہمارے یہاں کیا تھا کہ ڈیویژن آف ورک, گھر کے باہر کے کام مرد کو کرنا ہے, گھر کے اندر کے کام عورت کو کرنا ہے. بہرحال مسائل جاننے والوں کو پتا ہے کہ یہ بھی بالکل صحیح مسئلہ نہیں. اب عورت کو کس طرح فارغ کیا گیا, عورت کو اس طرح فارغ کیا گیا ہے کہ اس وقت کمانے کی ذمہ داریاں ثابت کر دی. اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کا نان و نقہ اس کے باپ کو برداشت کرنا, بڑے بھائی کو برداشت کرنا, شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر کو برداشت کرنا. اور اس مسئلے میں اسلام بہت ہی سخت ہے. عورت چاہے ذاتی اعتبار سے لکھ پتی, کروڑ پتی, ملینر, بلینر, اس کا سارا نان و نقہ اس کے شوہر کو دینا ہی دینا. اس کی کئی مثالیں فقہی مسائل کے حوالے سے ہیں لیکن میں اتنی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو ایک طرف انسانی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ یہی روزی کمانے میں صرف ہوتا, عورت کو اس سے فارغ کر دیا, ٹائم بچ گیا. دوسری جانب گھر کے کام کاج, پرانے زمانے کے بھی کام کاج جو بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھے لیکن وہ عورت کے لیے ہو سکتے تھے, اپنی خوشی سے جو کام کرے وہ اس کے ثواب ملے گا لیکن واجبات تو کچھ بھی نہیں. میں اس جملے کو زیادہ واضح نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کی خواتین بھی یہ مجلس سن رہی ہیں, لیکن بہرحال جتنا سمجھ میں آ جائے اتنا سمجھ لیجیے کہ گھر کے جو کام کاج ہے یہ بھی عورت کو فارغ کر دیا گیا. تو سوال یہ کہ اسلام اس عورت سے آخر چاہتا کیا, کتنا زیادہ اس کو خالی کیوں بٹھایا جا رہا ہے. اور آج کی دنیا تو ایسی بن گئی کہ اگر کام کرنا بھی چاہے عورت تو اس جدید ٹیکنالوجی نے ہر کام کو اتنا جلدی اور اتنا آسان کر دیا کہ جو کام ہماری نانیاں اور دادیاں 24 گھنٹے میں کرتی تھی تو وہ کام آدھے گھنٹے میں ہو جاتا. مثلاً یہی جو مسالے کھانے میں پڑتے تھے جو سل بٹے میں بیٹھ کے اس کو پیسا کرتی تھی, اور اب آپ دیکھا کریں کہ ہر چیز تیار شدہ موجود, وہ خرید کے لانا بھی آپ کی ذمہ داری ہو, کیسے نانا نفقہ آپ کروا دیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی جانتا جس کے پاس ذرا سی کامن سینس کہ جتنا کسی آدمی کو فری کرو گے, خالی کرو گے, اتنا ہی زیادہ وہ راستے سے ہٹے. پارسی کا محاورہ ہے کہ خانہ خالی رہا دیو میں گرا, کہ اگر کوئی گھر خالی ہے تو اس میں دیو جن بھوت چڑائیں خرید آ کے بس جاتے ہیں. یہی انسانی ذہن کا مسئلہ, جتنا آپ کسی کو فری کرتے جائیں گے اتنا زیادہ وہ سیدھے راستے سے ہٹے گا. تو یہ اسلام چاہتا کیا کہ انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے گھر کے کام کاج, گھر والوں کی ذمہ داری سے اور کی خدمت, بچوں کی کھانے پینے کی خدمت کا یہ اس پر واجب نہیں. دوسرا بڑا وقت انسان کا نکل جاتا پیسے کمانے میں کا, یہ بھی واجب نہیں. تو یہ اتنا خالی کسی وجہ سے کیا جا رہا, اور وہ وجہ ہمارے سامنے یہی آتی کہ اس کے ذریعے کیونکہ اولاد کی تربیت کروانا, اور تربیت اولاد ایک فل فلیج کام ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹ ٹائم ہوتا. خاص طور پر ماں کے حوالے سے مرد کے لیے تو نہج البلاغہ کے آخر میں مولا نے ایک اصول دے دی مرد کے, یہ نہج البلاغہ کے آخر کی حدیث, کہا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے دن کے 3 حصے کر, 3 حصے کا مطلب 3 ایکول پارٹس نہیں لیکن 3 حصے کر. ایک حصہ وہ ہے جس میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزگار اور رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرے, یہ نہج البلاغہ. اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اپنے پروردگار کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے, جس میں نماز بھی آ جاتا ہے, جس میں مسائل کی تعلیم بھی آ جاتی ہے, جس میں تربیت بھی آ جاتی ہے. اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو وہ اپنے تفریح کے لیے اور اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے دے, جو جس کے اندر سونا بھی آ جاتا ہے, تھوڑا آرام بھی آ جاتا ہے. تو مرد کی حد تک تو یہ 3 حصے کیے گئے نہج البلاغہ کے آخر میں, پوری حدیث سن لیجیے اور اس پہ تقریباً ہم عمل کر ہی رہے ہیں. اگر بہت بے تکے انداز سے عمل کر رہے ہیں تو جو خدا کا ٹائم دینا اس کو ہم نے سب سے چھوٹا حصہ کر دیا, جبکہ وہ لائنز شیئر ہونا چاہیے, لیکن وہ بہرحال ایک الگ ٹاپک. عورت اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا دن کا حصہ بالکل خالی کر دیا. تو کیوں؟ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ اس کے ذریعے اولاد پر اتنی توجہ دلوانا, میں نے کئی سال پہلے بہت ہی مشہور ایک میگزین ہے نیشنل جیوگرافی, اس کے اندر ایک دفعہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے ایک مضمون چھپا تھا اور وہاں پہ نانی اور دادی کا جو رول ہوتا ہے تربیت اولاد میں اس کو بیان کیا گیا تھا. بات اس حوالے سے ہو رہی تھی, خیر وہ 20 سال پہلے کی بات تھی, اب تو پاکستان اور انڈیا میں بھی اس کے آثار. کہ جی وہ ویسٹرن کنٹریز میں ذرا سا بچہ بڑا ہوا اور اس نے سب سے پہلے والدین سے جدا اختیار کی, اب آپ ذرا سا بھی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچا تو اس کو اٹھا کے نرسنگ ہوم میں ڈال دیا گیا. لیکن انڈیا اور پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا, یہ سوال. اور اس کے حوالے سے اس نے پورا ایک مضمون لکھا اور نیشنل جیوگرافک بہرحال ایک مانا ہوا میگزین, تو اس نے اس میں لکھا یہی تھا کہ اصل میں یہ مسئلہ انویسٹمنٹ کا, کہ اس بچے کے بچپنے والدین ٹائم کا انویسٹمنٹ کرتے ہیں. دیکھیے انویسٹمنٹ کی کئی قسمیں, یہ ہماری نماز اور روزہ جو ہے یہ آخرت کا جنت کا انویسٹمنٹ, یہ ہمارا مالی اعتبار سے کوئی جائیداد خرید لینا, کسی کوئی شیئر خرید لینا, یہ پیسے کا انویسٹمنٹ, اسی طرح سے ٹائم کا انویسٹمنٹ ہوگا کہ جب اولاد چھوٹی والدین اس کو جتنا ٹائم دے رہے ہیں, یہ وہ انویسٹمنٹ جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ انڈیا اور پاکستان کے والدین بوڑھے ہونے کے بعد کتے اور بلیوں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں, نرسنگ ہوم میں نہیں پھینکے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مر بھی گئے تو اولاد کو خبر نہیں ہو. جو وہاں ٹائم انویسٹ کیا تو اس دنیا میں اس کا نتیجہ نکل رہا, یہ تو اس نے اپنے حساب سے بات کہی, کیونکہ اس کے پاس صرف دنیا تھی اور اسلام یہی چیز آخرت کے حوالے سے کرتا کہ پیسے کا انویسٹمنٹ تم کرتے ہو اپنی جگہ صحیح, ٹائم کا انویسٹمنٹ بھی اولاد سے کرنا, اور اس کے لیے خاص طور پر عورت سے کہا گیا کہ تمہیں باقی ادھر ادھر کی فضولیات کو چھوڑ دینا, اس لیے کہ پہلی تصویر جو بچے کے ذہن میں بن رہی وہ تمہارے ایکشن سے بن رہی, پھر باپ کی ذمہ داری آتی, باپ کی ذمہ داری ابھی بھی آ رہی, لیکن ابھی انڈائریکٹ ہے, تھوڑی دیر کے بعد ڈائریکٹ ہے. ابھی سنیے گا, ماں کے حوالے سے میں تاریخ اسلام کے 2-3 وہ واقعات سنا دوں جو بہت مختصر ہیں, لیکن اور پہلے آ بھی چکے ہیں لیکن ایک بار پھر ذرا فریش ہو جائے گی آپ کی میموری. علامہ ہلی کے بیٹے ہماری تاریخ کے وہ عالم ہیں, وہ مرجل جن کا لقب یہ فخر المحققین, یعنی جتنے بھی محقق اور ریسرچ اسکالر ہیں ان کے سردار, جو 9 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے, 9 سال اور اجتہاد کی منزل, کم از کم 30 سے 35 سال تو پڑھنا پڑتا ہے اجتہاد کی, اگر 25 اور 30 سال کی ایج کے بیچ میں کوئی آدمی مجتہد بن جاتا تو ہماری ہسٹری میں اس کا نام خاص اہمیت کے ساتھ آتا, کہ شہید باقر صدر 25 سال میں مجتہد بن گئے, آغا خود 30 سال میں مجتہد بن گئے تھے 25 اور 30 کے بیچ, یہ تو صرف 9 سال کی مختصر سی عمر میں مجتہد بن گئے. اب عمر کا اپنا تقاضا تھا, اجتہاد کا اپنا تقاضا تھا, اجتہاد کا تقاضا یہ تھا کہ وہ درس دیتے کہ 80-80 سال کے بزرگ علماء کے بیٹھتے, اور عمر کا تقاضا یہ تھا کہ درس دیتے دیتے چڑیوں سے کھیلنے لگتے تھے, امامہ اتار کے اس کے اندر دانا رکھ کے چڑیوں کو کھلاتے تھے, دونوں چیزیں ساتھ چل رہی, عمر اپنی جگہ ہے, وہ مشورہ 9 سال 9 سال, اور اجتہاد اپنی جگہ ہے کہ 80-80 سال کے بوڑھے پڑھنے آ رہے ہیں. لیکن ایک بار یہ ٹریس کیا گیا کہ آخر یہ اتنے عظیم مرجے بنے تو کیسے بنے, کیا ایسا میریکل ہو گیا, جینیس کیسے بنتا ہے آدمی, تو پتا چلا اب جب علماء نے ریسرچ تو پتا چلا کہ بات یہاں سے شروع ہوئی, کہ جب ان کی وہ ایج تھی کہ جس ایج میں بسم اللہ ہوتی, 4 سال کی ایج, اور ان کو بسم اللہ کے لیے لے جایا گیا. اب ایک جملہ میں بعد والا ابھی سے کہہ دوں, اگرچہ ابھی اس کی تشریح نہیں ہو پائی, کہ اسلام اس بات کا قائل ہے کہ شروع کے 4 سے لے کے 6 سال بچے کو ڈائریکٹ کوئی چیز ٹیچ نہ کرو, چاروں طرف کا ماحول ایسا بنا تو دیکھتا جائے, اس کے دماغ میں یہ باتیں جمع ہوتی جائیں اور وہ کاپی کرنا شروع کر دے اپنے بزرگوں میں. زبانی تبلیغ بعد میں آتی, اب دیکھیں پریگنینسی میں عورت زبانی دعائیں زبانی چیزیں وہ اولاد میں منتقل کر رہی ہے, 6 سال کے بعد ڈائریکٹ والدین کو پیغام دینا, اور ولادت سے لے کے 6 سال تک ماحول کے ذریعے سے بچے کی تربیت ہو اپنے گھر کا ماحول. تو خیر اس کی مزید تشریح بعد میں ہوگی, لیکن ابھی واقعے کی وجہ سے تو 4 سال کی عمر میں تعلیم شروع کرنا تھا, یہ بالکل اسلامی حکم ہے کہ 6 سال تک بچے کی پراپر ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے, جو غالباً آسٹریلیا میں یا انگلینڈ وغیرہ میں آج بھی نظر آ جاتا تھا. پاکستان میں بس قسمت یہ ہے کہ 2 سال اور 2.5 سال میں ہی بچے کو اسکول میں داخل کرنا پڑتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ لے کے گئے ان کو محلے کے استاد کے پاس, علامہ ہلی اس وقت کو ساری دنیا کے وہ مرجع گئے ہوئے تھے سفر پر, اور بسم اللہ کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی فکس ہے, 4 سال 4 مہینے 4 دن, جو الٹی سیدھی ہمارے یہاں فنکشن پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کو بھی رکھ. یہ تھیئری سے ہم نے ختم کیا. اور وہ برتھ ڈے پارٹی اور مکس گیدرنگ پتہ نہیں کیا کیا نہیں تھی, اس کو ہم اپنے گھر میں لے کے آ گئے. لیکن بہت ساری باتیں چھیڑ دوں گا, کوئی بات پوری نہیں ہوگی. لے کے گئے استاد نے پوچھا, جو لے کے آیا تھا کچھ چچا ہوگا یا ماموں ہوگا, کہ صاحبزادے نے یا بڑے بھائی ہوں گے, کتنا پڑھا؟ پڑھا کیا؟ بس بسم اللہ ہے. بسم اللہ کا مقصد آج الف بھی آج پڑھانا. تو چنانچہ انہوں نے بٹھایا بچے کو اور کہا, بیٹا میں بولتا ہوں, تم میرے ساتھ ریپیٹ کرنے کی کوشش کرو. جب واقعاً بسم اللہ ہوتی تھی تو ساتھ ساتھ آ کر دس دس دفعہ بولا جاتا تھا, سب بچہ ریپیٹ کرنے کے قابل ہو جائے. تو اسی لیے بسم اللہ والے کو بھی پتا, صاحب میں بولتا ہوں تم کوشش کرنا ریپیٹ کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بیٹا پڑھو. اور اب یہ بیٹے نے پڑھا تو بالکل عوامی محاورے میں سمجھیے کہ تیز گام گاڑی چھوڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پورا مکمل اگلا سورہ شروع ہونے فرامین ذالک الکتاب جا رہا ہے, وہ فیہ ہدی للمتقین بڑھتا چلا جا رہا. ذرا سانس پھوٹا تو کہا ابھی رکوع کے اور آگے پڑھو. اور استاد حیران و پریشان جو حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے, اور پھر کیونکہ علامہ ہلی کے گھر کا آدمی آیا ہے نا, جیسے مرحوم امام خمینی یا مرحوم آغا خوئی کا کوئی رشتے دار آئے تو غصہ ہوتا ہے, آدمی بول نہیں پاتا. کہا کہ آپ نے اچھا مذاق کیا, کہا کہ بسم اللہ پڑھاؤ, اسے تو پورا قرآن یاد ہے. رک کے کہتا ہے اتنا کافی ہے کہ اور پڑھوں. تو وہ جو خاندان کا آدمی ہے وہ بھی حیران, کہا کہ خدا کی قسم اس نے اب تک کچھ نہیں پڑھا, شاید کہیں باہر سے کچھ سیکھ کے آ گیا. ایسا بھی ہوتا جب اولاد کی زیادہ آپ نگرانی نہ کریں, وہ دوستوں کے آ گیا, جاننے والوں کے گیا, رشتے داروں کے آ گیا, کہیں سے گانے سیکھ کے آ گیا, کہیں سے گالیاں سیکھ کے آ گیا, کہیں سے بےخدا باتیں سیکھ کے آ گیا. تو آدمی ریس کرتا, چلے میرے گھر میں تو یہ باتیں نہیں تھی, کہاں سے سیکھ کے آیا؟ تو یہ تو میں نے بری باتوں کی مثال دی, تو ایک اچھی مثال تھی کہ قرآن کہاں سے سیکھ کے آیا. بیٹا یہ کس نے تمہیں سکھایا؟ کہا کسی نے نہیں سکھایا. تو کسی نے سکھایا بھی نہیں تو پورا قرآن یاد کیسے ہوگا؟ کہا کہ بس مجھے تو بس یہ یاد ہے کہ جب ماں کی گود میں ہوتا تھا اور اماں لوری دیتی تو اماں لوری میں کبھی سورہ مریم, کبھی سورہ رحمان, کبھی سورہ یاسین, کبھی سورہ ہم, کبھی قرآن, کبھی پہلا پارا, کبھی سنتے سنتے وہ جو لوری کی شکل میں پورا قرآن مجھے یاد ہوگی. مگر اس کے لیے ماں بھی ایسی ہے نا جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو. جس ماں کو قرآن پڑھنا تو نہیں آتے, ہندوستانی گانے گانا آتے ہو تو وہی چیز سکھائے گی, لیکن یہ بھی نہیں ہے. چلو کہیں کہ ہاں مولانا یہ باتیں بہت اچھی تو ہیں, لیکن 800 سال پہلے ایسا ہی ہوتا, اور 600 سال پہلے تو ایسا ہی ہوتا, اور 100 سال پہلے تو ایسا ہی ہوتا. تو دیکھیے یہ جملہ بھی ایک غضب ہوتا کہ ساری تقریر میں پانی پھیل جاتا. تو ایسا نہیں. بقول یمنی علماء کے کہ اگر کوئی آ جا کر ہم سے پوچھے کہ تمہارے اسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کے بعد کیا, تو ہم اس بچے کو پیش کریں. آپ کے ذہن میں پوری بات آ گئی. جو یہاں جب میں پنجتن سینٹر میں آیا تھا پہلی دفعہ ایک سال پہلے, تو نوٹس بورڈ پہ بھی لگا ہوا تھا واقعہ, ایران کا وہ بچہ محمد حسین طباطبائی, جو 5 سال کی عمر, اس انداز سے حافظ قرآن, مفسر قرآن اور مفہم قرآن کا, قرآن یاد بھی تھا, قرآن کی تفسیر بھی کرتا تھا, قرآن کی سمجھ بھی اس کے پاس تھی. جب اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب وہ قرآن کی اس آیت سے دیتا, براہ راست اس سے متعلق. اور اس کے تو آڈیو کیسٹ آئے, ویڈیو کیسٹ آئے, میگزین میں چھپا, حتیٰ یہ کہ سعودی عرب میں دوران حج جو اس نے مظاہرے کی, تو واقعاً آل سعود تک کا خاندان ایک مرتبہ اتنا متاثر ہوا. اور یہ یمنی علماء نے تو خانہ خدا کے صحن میں مقام ابراہیم کے سامنے جب یہ بات کہی تو میں بھی وہاں موجود, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی خدا کی قسم اگر آج ہم سے کوئی اسلام کو موجودہ طلب کرے تو ہم اس بچے کو پیش کریں قرآن کے بعد. اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ ایسے بہت سارے بچے, حتیٰ یہ کہ ہمارے شہر کراچی برادر محترم ہے میرے حرمت علی وزیری صاحب, ان کا بچہ, ان کی بچی, لیکن یہ بطور مثال ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں. 93-94 کی پیدائش ہے اس بچے, اور جب ان کے والد سے لندن کے پروگرام میں یہ پوچھا گیا کہ حسینی مشن ہنسلو کے اندر جب ان کا اس بچے کا پروگرام ہوا, قاسم صاحب بہتر جانتے ہیں اس لیے کہ ان کے اپنے بھائی کزن وہاں کے پریسیڈنٹ حسینی مشن ہنسلو, تو وہاں جب یہ پروگرام ہوا ان کے کیسٹ میں بھی یہ بات آ گئی. ایک برادر محترم ہے, محترم نثار حیدر صاحب, مشہور شخصیت ہے لندن کی, فیصیت سوز خان, سوال کیا, سوال نہیں کیا, شاباش بیٹے کے ساتھ, باپ بیٹا ممبر پر ہے, باپ برابر میں کھڑا ہے, کہ شاباش ہے آپ کو, کیسی تربیت دی؟ فوراً کہا کہ نہیں, اس میں میرا اتنا حصہ نہیں، اصل حصہ تو اس کی ماں کا. وہ تو جب اس نے اتنا سکھا دیا قرآن، تب مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا قرآن سیکھ چکا ہے، تو اس کے آگے میرا کام شروع ہوا کہ اس کی ماں خود حافظہ قرآن. اور پورے حمل کے زمانے میں اور پہلے دن سے جو بچہ گود میں آیا، تو جتنا عرصہ ماں کے پاس رہتا تھا وہ اس کو قرآن سناتی رہتی. یہ آج کی بات، 1993 یا 94 میں یہ بچہ پیدا ہوا. یعنی اس وقت یہاں پہ جو بہت سارے لوگ ہیں، ان کے بچے اس بچے سے پڑھیں، اس بچے نے اس کے بھی بات کا ماحول دیکھا. مگر بھائی جو اسلام کے اصول ہیں وہ ہر دور کے لیے ایک جیسے اصول، چاہے 1400 سال پہلے چاہے آج. آج بھی اگر واپس اتنی توجہ دی جائے، اتنا وقت دیا جائے، اور بات بالکل بگننگ سے شروع کی جائے، جتنا دیر کریں گے پھر بھی بچے کی تربیت ہوگی لیکن کام مشکل ہوتا چلا جائے. یہ ساری مثالیں، علامہ ہلی کا زمانہ ہے، 7ویں صدی ہجری کا زمانہ، 700 سال پہلے کی بات. اور محمد حسین طباطبائی کا زمانہ ہے، نئے ملینم کا زمانہ، وہاں سے لے کے یہاں تک. ہمیں آج بھی یہ اصول نظر آ رہا کہ اگر واقعاً والدین کی توجہات ہوں، اگر واقعاً والدین اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں، تو آج بھی انقلاب پپا کیے جا سکتے ہیں. اور یہی جملہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، یہ بہت ہی مشہور جملہ ہے. لیکن موضوع ایسا ہے تربیت اولاد کے، اس جملے کو چھوڑ کے آگے بڑھا جائے تو حق ادا نہیں ہوگا. 1963 یا 1963 پہلا مرحلہ ہے اس انقلاب کا، ایران کے ملعون شاہ کے خلاف امام خمینی نے اس کے خلاف اسلام حرکتوں پر صدائے احتجاج بلند، اور حکومت اسلامی کے قیام اور ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کیا. لیکن اس وقت بہت سخت قسم کے ملٹری ایکشن کے ذریعے بظاہر مسئلے کو دبا دیا گیا. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا. مرجع کے اعتبار سے ایرانی قانون کسی مرجع موت کی سزا منع کرتا ہے، اس لیے جلا وطن کیا گیا. اور ترکی گئے، اور ترکی سے پھر مرحوم آیت اللہ محسن الحقیق، جن کے واقعات حج کے مسائل میں آ رہے تھے جمعے کے دن، ان کی دعوت پہ نجف تشریف لائے. اور ایک مرتبہ کسی غیر ملکی اخبار کے نامہ نگار نے جا کے دریافت کیا کہ امام خمینی، آپ ویسے تو اتنی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے تھے کہ انقلاب اور اسلام اور اس کے لیے قربان، مگر اب آ کے آپ خاموش ہو گئے ہیں، وہ انقلاب کہاں ہے آپ کا؟ تو کہا کہ انقلاب آ رہا، اس کی فوج تیار ہو رہی ہے، فوج آئے گی تو انقلاب آئے گا. تو دریافت کیا کہ وہ فوج کہاں؟ کہا وہ فوج جو انقلاب لانے والی ہے اس وقت ماؤں کی گود میں پرورش پا رہی. جس وقت یہ فوج تیار ہوگی تم دیکھو گے کہ اسلام کا انقلاب آتا. 63 کے اندر ایران کی ماؤں اپنی گود میں جن بچوں کو تربیت دی، 78 میں جب یہی جوان ہوئی اور انہوں نے اپنا خون بہایا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ انقلاب آ گیا جس نے ساری دنیا پہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے پازیٹو امپیکٹ ڈالے. وہ آج کا ٹاپک وہ نہیں. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ آج کی دنیا میں مغربی میڈیا کی اتنی خرابیوں کے باوجود اگر پہلا محاذ صحیح ہو جائے جہاں پہ عورت بیٹھتی، تو وہاں سے ذمہ داریاں کافی ہلکی ہو جائیں گی، بچوں کے لیے بھی بڑی آسانی پیدا ہوتی چلی جائے گی. مگر اس کے لیے ماں کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے. میں پھر ایک جملہ دوہرا دوں کہ یہ مرحلہ جو ابھی ہماری تقریر میں پہنچا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، یہاں سے لے کے بچے کے 6 سال کی عمر ہونے تک، یہ مرحلہ وہ جو جس میں یہ اس چیز سے اتنا فائدہ نہیں کہ بیٹا یہ کرو اور بیٹا یہ نہ کرو، اس کا اتنا فائدہ نہیں. اس وقت فائدہ ہے کہ ماں خود کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی ہے. اور ذرا بچہ بڑا ہوا 2-2.5 سال کا، تو باپ کیا کر رہا ہے اور باپ کیا نہیں کر رہا. باپ خود نماز قضا کر رہا ہے اور کہہ رہا بیٹا نماز پڑھنا بڑی اچھی بات. تو کہہ کے تھک گیا، کہیں کہیں کچھ اچھے بچے ہوتے ہیں فطرتاً، کیسے پڑھ کے دے گا جو باپ کو دیکھ رہا ہو. خود معصوم کی حدیث کہ دیکھو، اگر کہ حدیث میں صرف ایک بات بیان کی گئی ہے لیکن وہ ایک بات ایک اصول بن گئی ہر چیز کی، کہ اپنے بچے سے بھی کبھی جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹا وعدہ نہ کرنا. باپ کام میں لگا ہوا ہے اور بچہ بار بار آ کے پریشان کیے جا رہا. کمپیوٹر کے کام تو ہوتے بھی ایسے ہیں کہ آدمی بہت زیادہ جھنجھلا جاتا ہے، کبھی تو لات بھی مار دیتا ہے اٹھا کے. تو اب یہ ہے کہ اس وقت آ کے صاحب زیادہ دخل دے رہے، اور آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے پریشان نہ کرو، کل میں تمہیں گھمانے لے جاؤں. اور پھر رات گئی اور بات چڑھی، وہ تو اس وقت بچے کو ٹالنا تھا، کہاں کا گھمانا کہاں کا لے جاؤں. ہمارے اور آپ کے لیے شاید کوئی بات ہی نہیں ہو. ہم تو دن اور رات پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایسی بات کہتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ سنو، ابھی بچہ تم کو اپنا رب سمجھتا، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کیا تو اس کے دل سے رب ہی کے بارے میں اعتقاد اٹھ جاتا. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے بظاہر لیکن بہت بڑا اصول. کہ ابھی بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے نہیں پتا رب العالمین پروردگار کون. ابھی تو سب کچھ سمجھ رہا ہے باپ کو, ابھی تو سب کچھ سمجھ رہا ہے ماں. باپ نے ایک وعدہ کر لیا, جا رہا ہے باپ کہیں, بچہ چمٹ گیا کہ مجھے لے کے جائیے. باپ نے کہا سر ٹھہر جاؤ میں تمہارے لیے کچھ لے کے آتا ہوں. باپ پھر وہ تو خالی تالنے کے لیے کہا تھا خالی ہاتھ آ لو. اسے نہیں پتا کہ اتنے سے عمل نے بچے کو کیسی فرسٹریشن میں مبتلا کیا اور اس کے دل میں تصور یہ بیٹھا کہ جو رب ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے وعدے کرتا ہے وعدے پورے نہیں کرتا. آج بھی بعض نوجوانوں کے دل میں خیال جو آ جاتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں اگر بعد میں کچھ نہ ملا, اور اگر ہم نے اتنا اپنے آپ کو حلال و حرام کے نظام میں پھنسا دیا اور شراب نہیں پی اور گانا نہ سنا پر نہ چلا قبر میں کچھ ہے ہی نہیں, تو یہ اس کے کہیں نہ کہیں سلسلہ اس کا بچپنے کے اس وعدے سے ملا ہوا ہو. یہ جسے اس وقت آپ سمجھ رہے تھے اس نے زبانی کہہ دیا دیا کچھ نہیں. یہ چیز چھوٹا سا جملہ امام کی حدیث اور جھوٹ کے حوالے سے کہ خبردار جھوٹ نہ بولو. تو اپنے آپ کو بدلنا ہو, تربیت اولاد بھی کرنا, اپنے آپ کو بدلنا. وہاں محفلے میں بیٹھی غیبت کر رہی اور کہتی ہے بیٹا غیبت بری بات ہے کبھی غیبت نہ کرنا, تو کیسے اس بچے پہ اثر ہو. ماں خود بے پردہ گھر سے نکلتی اور یہ چاہتی ہے کہ بچے کو مثلا پابند شریعت بنا تو کیسے ممکن. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہم نے کہا بھائی اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے 9 سال کے 10 سال کے 8 سال کے اب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. ارے بھائی بچے کے ذہن میں تصویر پہلے دن سے بیٹھی ہوئی ہے, 8 سال میں آ کے نہیں, پہلے دن سے 8 سال تک اس نے جس ماتے میں حجاب دیکھا. اب اگر اس کے سر پہ چادر دیکھ بھی لے گا تو وہ جو تصویر پہلے سے ریکارڈنگ کی صورت میں ہے اور کبھی کبھار وہ ریمائنڈ ہو جاتی ہے وہ اس بچے کو کنفیوز کر دے گی, یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح. پھر ناممکن کچھ نہیں, لیکن یہ ساری چیز بار بار ہمیں بتائی جا رہی اور مختلف انداز سے بتائی جا رہی, اور اسی میں پھر ایک رول بنتا ہے آ کے مدرسے. لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ تقریب وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں, یہ تو ابھی گھر کے اندر بچہ کس طرح سے چل رہا. اب آپ میرے ساتھ تصدیق کریں گے, تصدیق کریں گے. بچے میرا بڑے ہو گئے 10 سال کے 12 سال کا, ہم نے کہا بیٹا نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھتا. تو زیادہ بدتمیز بچے آئے تو وہ تو صاف منع کر دیتا, اور اگر اتنا بدتمیز نہیں تو جل دے کے نکل جاتا. ہاں پڑھتا ہوں پڑھ لی آپ اس کمرے میں تھے میں نے پڑھ لی. اور اگر بالکل بھی مجبور ہو جائے تو بغیر وضو کی نماز پڑھا, کیونکہ نماز اس کو نہیں پڑھنا. 9 سال 10 سال 12 سال کی بچی ہوگی, اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی حجاب کرنا ہے اور حجاب میں ایک ایک بال چھپانا, نہیں تیار ہوتی. مگر 2 سال کا بچہ 2.5 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ وہ نماز کے لیے تیار ہو جاتا, اس سے تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں رہے. 3 سال کی بچی ہے وہ حجاب کے لیے تیار ہو جاتی ہے, اس سے تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں رہے. ہمیں پتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے سے کہنا نہیں سلام ہے نہ قبول کرو. کب؟ آپ کے گھر میں اگر یہ ماحول ہے کہ جب وقت نماز آیا تو ہر گھر والا نماز پڑھ لیتا, وہ چھوٹا سا بچہ اس کو نہ رکو کیا جائے نہ سجدہ کیا جائے نہ کھڑا ہو جائے نہ جھکا جائے, آ جاتا ہے باپ کے ساتھ الٹی سیدھی جیسی صحیح باپ کی نقل کرتا. یقیناً وہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے, باپ کی وجہ سے. وہ بچی وہ یہ ماحول دیکھتی ہے کہ جب بھی ماں یا خالہ یا بڑی بہن گھر سے نکلتی ہے سر پہ ایک اسکارف پہن لیتی ہے. کبھی 3 سال کی ہے کہیں اس کو اسکارف ملا, اس کے اپنا سب سے بڑا اسکارف, وہ لے کے پہنچ جائے گی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے الٹا سیدھا اس کو پہننے کی کوشش کرے. جس گھر طریقہ یہ ہے کہ ادھر گانے کی آواز آئی ادھر دوڑ کے آواز بنتی ہے. مجھے پتا ہے کہ کچھ محاورے بدلنا پڑتے ریموٹ کے ذریعے بنتی گئی, لیکن اس قسم کے اعتراض مت کیا کریں. لوگ کہتے ہیں مولانا یہاں کوئی دوڑتا نہیں, ارے بھائی یہ تقریر کا انداز ہے, اتنے اعتراض مت کرے پھر تو میں کلب بھی نہیں کہہ سکوں گا. تو خیر خلاصہ یہ آپ دیکھیں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ آپ کریں. 10 سال کے بچے سے کہیں گانا نہ سنو کبھی نہیں مانے گا, 12 سال کے بچے سے کہیں کبھی نہیں مانے گا, لیکن یہ 3 سال کا بچہ بن جائے یہ گانا نہیں بند کر رہا. یہ تو جو والدین کر رہے ہیں اس کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا. تو اب ہم جو 8 سال کے بعد جا کے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اپنے آپ کو اب بدلنا پڑے گا, بچے بڑے ہو رہے ہیں, بڑے ہونے کے بعد بدلو, چلے وہی سمجھ میں آ گیا وہ بھی بڑی بات ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کو غلط ہو. لیکن اصل جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بیکار ہے نہیں, ایک دماغ میں جو ویڈیو کیمرہ لگا اس کے اثرات اس پر آ رہے ہیں, اور یہی شہزادی کے گھر میں. اب اگر معصومین کے حوالے سے یہ سارے واقعات ان کے لیے نہیں لیکن ہمارے اور آپ کے لیے, فرماتے ہیں مثلا امام حسن کہ میں ہر رات کو دیکھا کرتا ہوں کہ میری مادر گرامی مصلی پہ جا کے کھڑی ہو جاتی, مجھ سے کچھ نہیں کہتی. اب دیکھیے واقعہ سمجھانا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ نام معصوم کا آ رہا ہے جو ابتدا سے معصوم ہوتا. پھر میری عادت پڑ گئی کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں اپنی مادر گرامی کو سنتا ہوں. میں نے سنا کہ میری مادر گرام ایک ہوا سارے محلے والوں کے نام لے کے ان کے حق میں دعا کر رہی ہیں، ہمارا نام نہیں لیا اور فجر کی اذان ہو گئی. میں نے پوچھا اماں وہ ہمارا تذکرہ نہیں؟ تایا بنیا یار سمتدار، پہلے اطراف کے مومنوں کا، پہلے رشتہ داروں کا، پہلے پڑوسیوں کا، اس کے بعد پھر گھر والوں کی باری آتی ہے. اب امام حسن فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بھی اپنی دعا کا طریقہ یہی کرا. گھر کے امام حسن اس چیز کے محتاج نہیں، مگر فاطمہ اور حسن یعنی ماں اور بیٹے کے رشتے کے حوالے سے ہمارے سامنے اس میں کچھ ایسے پیغامات مل رہے ہیں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ معصوم کو اس کی ضرورت نہیں تو کنفیوز ہو جاتے. نہیں، ہمیں اس طرح نہیں سوچنا، ہمارے اور آپ کے مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات. اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی باتیں آخری دو تقریروں میں آئیں گی. جو بات اب شروع ہونے جا رہی ہے یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، یعنی ایک پوری تقریر یہ چاہتا. گھر کے اب اتنا وقت نہیں رہا کہ میں اس کو اس تقریر کا وقت دوں، لیکن اگلی درس کا شروع کا حصہ اس کے لیے ہوگا، بات آج سے شروع ہوگی. ایک بات، دو بات، بار بار مسلسل مولا یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی میں شام کو گھر آتا ہوں تو میری شریک حیات فاطمہ مجھے بتاتی کہ آج میرے بابا نے مسجد میں کیا کیا ٹاپک پہ کیا کیا باتیں کہیں. دیکھیے سنتیں قائم کرنا ہمارے اور آپ کے لیے اس لیے معصوم کے جو رتبہ فضیلت اور علم ہے اس کو ایک طرف رکھ کے سنیے. دیکھیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں، پہلے مسجد میں جاتے ہیں، رسول مسجد میں خطبہ دیتے ہیں جس میں ڈیلی لائف کے بارے میں مختلف پیغامات ہوتے ہیں، جو یہ اتوار اتوار کو کوشش کی جاتی ہے کہ کلام رسول آپ تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد لوگ وہیں سے اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. شام کو آئے دیکھا کہ ساری کی ساری تفصیلات فاطمہ بتا رہی، ایک دن، دو دن، پانچ دن، دس دن. ایک بار مولا نے پوچھا کہ بنت رسول کیا یہ سارا خطبہ آپ خود سنتی؟ وہاں اس لیے ممکن تھا کہ دیوار ملا ہوا حجرہ، مسجد اور حجرے میں فاصلہ ہی کچھ نہیں. کہا کہ نہیں، میں تو گھر کے کاموں میں لگی ہوتی. تو پھر یہ کہاں سے ساری اطلاع ملتی؟ کہا کہ میرا بیٹا حسن جب واپس آتا تو میں اس کو بٹھاتی ہوں اور اس سے دریافت کرتی ہوں کہ یہ بتاؤ آج تمہارے نانا نے مسجد میں کیا کیا باتیں بیان کی. اور پھر میرا بیٹا حسن تفصیل سے ایک ایک بات بیان کرتا. پھر مولا نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے کی تقریر خود سنوں. فاطمہ نے کہا لیکن دیکھیں باپ اور بیٹے کے رشتے اور ماں اور بیٹے کے رشتے، ایک طرف شفقت اور ایک طرف محبت ہے، ایک طرف شفقت ہے، ایک طرف ذرا سا خوف. وہ ساری نفسیاتی چیزیں اس وقت پانچ بج رہے ہیں، آپ حضرات کی نفسیات بگڑی جا رہی ہے، اتنی لمبی تقریر ہے، چھوڑ دیتا ہوں. کہا نہیں وہ آپ کے سامنے نہیں بولے گا. تو ایسا کریں کہ پھر میں چھپ کے اس کی بات سنتا ہوں. تو میرا مولا آج صبح مسجد میں گیا، خطبہ ختم ہوا، لوگ کام کو نکلے، مولا بھی کام پہ جاتے ہیں، آج کام پہ نکلے، حجرے میں آئے، پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے. حسن مصطفیٰ اور آنے کے بعد کہا کہ مادر گرامی کیا آج میں بتاؤں نانا نے کیا کہا؟ کہا بیٹا بتاؤ. خود بیٹا کہہ رہا، بٹھا دیا ایک جگہ کو. حسن نے بات شروع کی، روز آنا بالکل نانا کے الفاظ، نانا کا انداز، نانا کا اسٹائل، مگر آج زبان لڑکھڑانے لگی. مجلسوں میں، محفلوں میں یہ واقعہ آپ بہت سنتے ہیں، مجھے یہیں سے نتیجے تک پہنچانا. ایک بار گھبرا کے کہا کہ اماں آج مجھ سے بولا نہیں جا رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بابا کہیں نہ کہیں بیٹھا میری بات سن رہا. بابا کا احترام کہیے کہ جلال کہیے کہ عظمت کہیے کہ روب کہیے، کہیں نہ کہیں میرا بابا ہے، یہ آواز وہاں تک جا رہی ہے، اسی لیے آج میری زبان جل کھڑا رہی. میرا مولا مسکراتا ہوا پردہ ہٹا کے نکلتا ہے، بیٹے کو گود میں اٹھا کے پیشانی کو بوسا دیتا ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر کئی پیغامات بنے جن میں دو باتیں تربیت اولاد سے ذرا متعلق. پہلی بات کہ اس میں یہ پیغام بھی ملا کہ عورت اس طریقہ یہ بھی اختیار کر سکتی ہے، اگر براہ راست علماء سے استفادہ نہیں ہو سکتا ہے، کہ گھر کے مرد جو سیکھ کے آئے وہ عورتوں تک پہنچے. لیکن چونکہ یہ ٹاپک ڈائریکٹ تربیت اولاد کا نہیں، عورتوں کی ذمہ داری کا. فاطمہ پوچھنے بیٹا کیا سن، نانا کا سارا کلام فاطمہ کو مل، بابا کا سارا کلام فاطمہ کو مل رہا ہے اولاد کے ذریعے. لیکن یہ کسی اور موقع. دوسرا یہ بہت اہم جملہ ہے میرا اور یہ پوری ایک تقریر بن سکتا ہے لیکن میں بناؤں گا نہیں، آپ کو ڈرانا نہیں ہے، میں اس کو اس جملے کی تھوڑی وضاحت کروں گا، وہ بھی آگے نہیں آئندہ، لیکن پوری تقریر بہت ہی اہم جملہ وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک کام تو آدمی شروع کر دیتا اس کے بعد تو فالو اپ ہوتا، وہ نہیں ہوتا دین کے حوالے میں. یہ تو رواج ہے کچھ جگہوں پر کہ بچوں کو مدرسوں میں بھجوا دیا جاتا، پاکستان ہندوستان میں مکتب کہلاتے اور یورپ اور امریکہ میں سنڈے اسکول کہلاتے، مقصد سب کا ہے بچے کو بھجوا تو دیا گیا. کبھی یہ غور کیا کہ وہاں پڑھ کیا رہا، وہاں سیکھ کیا رہا، توجہ کتنی دے رہا؟ بہت اہم. لیکن سنت قائم کی فاطمہ نے کہ بیٹے کو بھجوایا جا رہا، جان نانا تقریر کر رہا ہے اس کو سننا، لیکن اس میں اکتفا نہیں کی، اسے کافی نہیں سمجھا، واپس آ کے پوچھا یہ بتاؤ کہ سنا کیا. اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب تک کہ باپ اور ماں کی توجہ اس حوالے سے نہ ہوگی، کیونکہ اولاد وہ تو صرف یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے والدین کی نگاہ میں اہم بنوں، تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ اور میری ماں کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، کس پہ راضی ہوتا ہے، کس میں خوش ہوتا ہے، میں وہ کام کروں. اس نے دیکھا کہ مدرسے میں تو بھجوا دیا، یہ لوگ ان سے پہ بہتر ہیں جو مدرسے میں بھجواتے بھی نہیں، ان سے بہتر، لیکن ابھی بھی کام نامکمل. پھر واپس بچے آئے تو پوچھنے کی زحمت گوارہ کی. اسی دن اگلے دن یہاں تو خیر مسئلہ ہے پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوتا، پاکستان میں تو روز کے روز پوچھنا پڑتا. توجہ بچے کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سنڈے اسکول اتنی اہمیت تو رکھتا ہے کہ ماں پوچھتا ہے کوئی ہوم ورک ملا، ماں پوچھتی ہے بیٹا آج کیا پڑھایا گیا، تو نے کیا سیکھا، کیا سمجھا. یہ بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بچے کی سائیکالوجی کے اعتبار سے بہت اہم ہوتی ہیں. اور اگر اس کے اعتبار سے میرے بچے کو شوق دلایا جائے، اسے انعامات دیے جائے، اس کی اس تعلیم کو سراہا جائے، وہ زیادہ کوشش کر کے اس میں بھی آگے بڑھے گا. میں نے اپنے اس ایک سال کے قیام میں جو بہت جلد ختم ہوتا نظر آ رہا، اس ایک سال کے قیام میں یہ تو دیکھا کہ ہماری کمیونٹی کے تو اس سے بہت واضح، ایک کے خیال میں تو یہ سنڈے اسکول ایک نان سینس ہوگا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھا ہے، وہ خود مومن ہیں اور تو ان کی اولاد بھی انشاءاللہ ان سے بڑھ کے نکلے گی، اتنا انہیں حسن ظن اور اتنا انہیں یقین ہے اپنی اولاد کے بارے میں، اور خدا ان کے اس یقین کو پورا بھی کرے، لیکن کہیں کوئی ناصر حسین کی کہانی نہ آ جائے کہ ہاں بھائی سنا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں کوئی مسلمان بھی ہوتا تھا، اسلام بھی ہوتا تھا. لیکن وہ لوگ بھی جو سنڈے اسکول کی ایک اہمیت کو سمجھتے ہیں، واقعا بڑا جہاد کرتے ہیں وہ لوگ، ہفتے میں ایک ہی دن مل رہا ہے، اس میں اتنا سارا ٹائم نکالنا، بچے کو پہنچانا، بچے کی واپسی، بچے کو سمجھانا کہ اس میں شریک، ان کے اندر بھی ایک ٹیکنیکل مسٹیک ہی ہو رہی ہے. یہ توجہ نہیں ہے کہ بچہ وہاں جا کے کیا کر رہا، ایسا نہیں ہے، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ آپ نے دے دیا بچے کو اساتذہ کے پاس اور اب وہ اساتذہ سب کچھ کرے. جب تک کہ گھر سے ایک انکریجمنٹ نہیں ملے گا. میں مختصر بات کروں، کیوں زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ کروں، وہ یہ کہ حسن مشتبہ جیسا معصوم ابن معصوم جو امام وقت بننے والا، وہ امام، لیکن فاطمہ زہرا ان کو بھی مدرسہ بھیجتی ہے تو واپس آ کے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تاکہ اگر دین کے حوالے سے نہ صحیح تو محبت اہل بیت کے حوالے سے، جو مومن تو اسے کہتے ہیں جو ہر چیز میں اہل بیت کی کاپی کرتا، اس حوالے سے ہماری عورتیں سنت فاطمہ کو اپنے گھر میں لے کے آ جائیں، ہمارے مرد اس حوالے سے سنت علی کو اپنے گھر میں لے کے آ جائیں کہ سنے تو صحیح ہمارا بیٹا کیا کہہ رہا. جو محبت اگر پیغام کے حوالے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو محبت کے حوالے سے بات سمجھ لیجیے، اور اگر اس فریضے کو انجام نہیں دیا. جیسا ابھی آپ نے سنا کہ قرآن نے کہا فقط انما قتل الناس جميعا، تم نے اپنے ایک بیٹے سے لاپرواہی اختیار نہیں کی، تم نے ساری انسانیت کو قتل کیا. قتل انسانیت کتنا بدترین گناہ ہے کہ بغیر کسی تشریح کے ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا. بس آخری جملے، بڑی مشکل منزل ہے میرے لیے اس وقت جہاں پہ بات آپ پہنچی اس کے حوالے سے مسائل پر. کیوں یہ منزل مشکل ہے، اس کی ایک وجہ ہے، لیکن بہرحال میں اس کو بتانا نہیں چاہتا ہوں. تھوڑا سا اس وقت آپ کی وہ توجہات مجھے چاہیے کہ اگر بات کھل کے بھی نہ ہو تب بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ ماں اور بیٹے نارمل حالات ہی میں نہیں چلا, نارمل حالات ہی میں نہیں چلا, ان حالات میں بھی ماں اور بیٹے کے درمیان تربیت اور اس طرح سے گائیڈنس دینے کا سلسلہ چلا کہ جہاں ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن بعض موقع آتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں مولانا اس وقت بھی آپ شریعت شریعت کر رہے ہیں, کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے مر رہا ہے اور ہم نے اس کو کوئی مسئلہ شرعی بتا دیا, کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا جوان عورت بیوہ ہو گئی ہم نے مسئلہ شریعت بتا دیا, جوان بیٹا مارا گیا بوڑھی ماں ایک مرتبہ روتی ہوئی ننگے سر باہر نکل آ گئی ہم نے مسئلہ حجاب بتا دیا. اچھے خاصے سمجھدار لوگ کہتے تھے مگر مسئلہ تربیت اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ہم نے ان حالات میں بھی دیکھا کہ خیال رکھا جا. کون سے حالات؟ کیونکہ شہزادی کی شہادت ایک روایت کے مطابق دو دن اس کے تھے, پورا مہینہ ایک طرح سمجھیے کہ شہادت کا مہینہ, مختصر سے مسائل مجلس ایصال ثواب کی شہزادی ہی کے, فاطمہ کی زندگی مشکل ترین مرحلہ ہے بابا کا اس دنیا سے جانا, مگر اس کے بعد شہر کے حالات کچھ ایسے بن رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا انہیں ماتم کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو الحسن فاطمہ کو سمجھا دیں, جب دن کو اپنے بابا کا ماتم کیا کریں یا رات کو اپنے بابا کا ماتم کیا کریں, دن کو بھی روتی ہیں تو ہمارے کام کاج چھوٹ جاتے ہیں, رات کو بھی روتی ہیں ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. اللہ اللہ اتنا گریا ہوتا تھا فاطمہ کا کہ پتھر بھی پگھل کے پانی بن گیا. میرے چوتھے امام اور ان کی دادی فاطمہ زہرا ان دو کے بارے میں چھٹے امام نے کہا کہ ان سے زیادہ اس کائنات میں کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہوتا. تو چوتھے امام کا ماتم تو آپ کے ذہن میں ہے نا, اس سے زیادہ ماتم فاطمہ کا نظر آتا ہے کیونکہ چوتھے امام نے وہ ماتم 35 سال میں کیا, فاطمہ نے فقط 75 یا 95 دن میں کیا. میرے مولا نے کہا کہ میں پیغام پہنچا دوں, آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ شکایت کچھ لوگوں نے کی, فاطمہ نے کہا کہ آئے اب الحسن اب ان لوگوں کو پھر مجھ سے شکایت نہیں ہو, اور فاطمہ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ روزانہ صبح کو گھر سے باہر نکلتی ہوں عصا ہاتھ میں ہے, دونوں بیٹے حسن و حسین ساتھ چل رہے ہیں جو کہ تربیت کا پیغام فراموش نہیں کرنا, شہر مدینہ سے باہر جاتی ہیں اور باہر جا کے اس جنگل اور ویرانے میں بیٹھ جاتی ہیں, سارا دن وہاں ماتم کرتی ہیں اور شام کو سورج ڈوبنے کے قریب اسی طرح عصا تھام کے واپس اپنے حجرے میں آتی ہیں. اے مدینے والوں اب دن کے وقت فاطمہ کا ماتم تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہا ہے, تاریخ کا بڑا عجیب جملہ ہے کہ آپ نے زندگی میں بے شمار مجلسیں خود اٹینڈ کی ہیں اور کتنی ہی مجلسوں کی تفصیل اپنے بزرگوں سے سنی ہے. اے عزاداروں کائنات میں ایسی کوئی مجلس آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی کہ جس میں ماتم کرنے مجلس پڑھنے والی ایک معصومہ ہے اور مجلس سننے والے دو معصوم امام ہیں. اب سارا دن طریقہ کار یہ ہے کہ فاطمہ مدینے کے باہر اس چلچلاتی دھوپ میں بیٹھتی ہے, مدینے کی گرمیوں کا موسم کبھی اگر آپ کو خدا لے جائے دیکھیے گا کتنی شدید گرمی ہے, ایک دن آپ دھوپ میں جا کے بیٹھیے آپ کے جسم کی کھال اترنے لگے گی, اور رسول زادی 70 سے زیادہ دن روزانہ سارا دن اس دھوپ میں بیٹھتی ہے, اس طرح بیٹھتی ہے کہ دونوں بچے سامنے ہیں, فاطمہ ماتم پڑھتی جاتی ہے, حسن حسین ماں کا ماتم سنتے جاتے ہیں. اگرچہ یہ تو تاریخ میں نہیں لکھا کہ فاطمہ کیا ماتم پڑھتی ہے مگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اپنا ہی لکھا ہوا نوحہ پڑھتی ہوں گی, سبت علیہ مسائب لو انہ سبت علیہ میں سرنا لیا لیا بابا آپ کے بعد تو آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبتیں نازل ہوئی کہ اگر دلوں پہ یہ مصیبتیں نازل ہو تو روشن دن تاریخ راتوں میں بدل جائے. سارا دن یہ لوہا پڑا, شام کو آئی اصا ہاتھ میں ہے, بس عزادارو خیال رکھتے ہوئے کہ چوتھے امام کی بھی مناسبت ہے, یہ آخری دو جملے سنو. میں نے جب تاریخ میں یہ پورا واقعہ پڑھا تو اور کسی چیز پہ حیرت نہیں ہوئی, ایک لفظ نے حیرت زدہ کر دیا. مورخ نے لکھا صبح کو عصا لے کے فاطمہ جاتی ہے, شام کو عصا ہاتھ میں لے کے فاطمہ آتی ہے. ارے عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے, فاطمہ کی عمر کیا تھی, فاطمہ کے ہاتھ میں عصا کیسے آ گیا؟ کیا رسول کی بیٹی 70 سال کی تھی یا 65 سال کی تھی یا 60 سال کی تھی؟ ارے مورخ نے آواز دی, سنو فاطمہ صرف 18 سال کی تھی, مگر 18 سال میں اتنی کمزور, 18 سال میں اتنی بیمار, 18 سال میں ایسی زخمی کہ بغیر عصا کے چل نہیں سکتی تھی. کچھ یاد آیا, فاطمہ کو جوانی میں ایسی کمزوری ملی, کیا کوئی اور جوان یاد آ رہا جو جوانی میں بوڑھا ہو گیا؟ ہاں انہی فاطمہ کا پوتا سجاد شام سے پلٹ کے مدینے آیا, گھر والے ملنے کو آئے, چچا نے دیکھا گھبرا کے کہا بیٹا اس جوانی میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ آخری دو جملے, فاطمہ زہرا سے ہم نے پوچھا شہزادی آپ تو 18 سال کی ہیں, اتنا بوڑھاپا کیسے آ گیا؟ بغیر عصا کے سہارے نہیں چل سکتی. کہیں گی ہائے میرے بابا ان کے بعد کے مسائے جوانی میں بوڑھا کر دیا. ارے مولا سجاد 20 سال میں اتنے ضعیف کیسے ہوئے؟ آپ کو کس نے بوڑھا کیا؟ پلٹ کے کہیں گے اشام اشام اشام, ارے کوفے کے بازار اور شام کے دربار ہے جس نے تیرے چوتھے امام کو جوانی میں بوڑھا کر. الا ولعنة الله على اعضائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. پروردگارہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے ان مصائب کا واسطہ اور سید الساجدین کی مظلومہ دادی فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ, تمام صاحبان ایمان خصوصا بانیان مجلس و حاضرین مجلس کو غم حسین اور غم اہل بیت کے سوا ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کے 18 لاشوں کا واسطہ جب کربلا کی جلتی ریتی پر پڑے تھے, تمام مرحومین خصوصا جو مومنین اور مومنات یہاں موجود ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور جن مرحومہ مریم بائی بنت محمد علی کے لیے آج کے مجلس عین اعلی علین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. پروردگارہ ہمارے جتنے بیمار خصوصیت کے ساتھ اس مجمع میں جو بیمار مومنین اور مومنات, سید الساجدین کی بیماری کا واسطہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. خدا بندہ ہر صاحب ایمان کو اولاد اور روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ اسی سیرت اہل بیت و سیرت فاطمہ زہرا کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک خصوصاً ہماری عورتوں کو اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث زہرا اور وارث سید الساجدین امام زمانہ کے ظہور میں